نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
آپ لوگ کے قریب آ جائیں.
میرے مرشد فرماتے ہیں کہ خواجہ عزیز الحسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ دل ازل سے تھا، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا، کیونکہ دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ ہم اپنی یہ قیمت لگانا نہیں ہے کہ گاڑی، بنگلہ، مکان اور شاندار جو ہے ایئر کنڈیشن ہو اور شاندار لباس ہو، شاندار کھانا ہو، جسم کی پرورش کی، یہ دنیا کے یہ مقصد نہیں ہے. کیونکہ اگر جسم کی پرورش مقصود ہوتی تو انسان مرنے کے بعد جسم گلتا کیوں؟ کہ جس جسم کو پالنے پوسنے میں اور جتنی بار اتنی محنت کی، وہ قبر کے اندر اس کو جب دفنایا تو وہ مٹی ہو گیا. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیض کفن تھا، مشین بدن تھا، بڑا شاندار بدن تھا، سفید کفن میں ان کو لپیٹا، جو قبرے کوہن ان کی اکڑی تو دیکھا، نعزوے بدن تھا، نتارے کفن تھا. کہ جب پرانی قبر ہو جاتی ہے تو اکھڑ جاتی، کھل جاتی ہے نا، تو جب قبر کھلی تو دیکھا کہ جو کفن کے کوئی تار یعنی ایک دھاگا بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور جسم کا ایک عضو بھی نہیں ہے، سب غائب، سب مٹی میں مل گیا. اور پھر بلکہ یہی کیا، مرتا تو انسان بعد میں ہے، مرنے سے پہلے بھی ایک قبر اور بنتی ہے انسان کی، ہر جوان کی. دیکھو بھائی، تم ادھر بیٹھ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، اس طرف بیٹھ جاؤ، دائیں طرف. آپ تو بڑی عمر کے، آپ تو ٹھیک ہے، ابھی ان کی کم عمر ہے نا، وڑکی ہے. تو اگر مرنے کے بعد، مرتا تو انسان دوسری قبر تو تیار ہوتی ہے، لیکن میرے شیخ نے فرمایا قبر پہلے بھی تیار ہوتی ہے. حضرت کا مضمون ہے، عجیب عجیب محبت کے مضامین ہیں حضرت کے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے اور غیر اللہ سے چھڑانے کے مضامین ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو، انسان کی دو قبر بنتی ہے، کیونکہ انسان کو جوانی پر بڑا ناز ہوتا ہے نا، کہ میری جوانی، اکڑ کر چلتا ہے اور بڑا دکھاتا ہے کہ ہمیں، ایک جوان اکڑ کر چل رہا تھا تو ایک بزرگ نے اس کو دیکھا، فرمایا کہ بھائی اتنا اکڑ کے مت چلو، ذرا اپنا سینہ کم تانو، اور زمین پہ ایسے مت چلو کہ تم گویا کو زمین کو پھاڑ، تم زمین پہ کتنا اکڑ کر چل لو پھاڑ نہیں سکتے، زمین پہ اکڑ کر چلنے سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. تو اس نے کیا کہا، وہ کہتا ہے کہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں. انسان اپنے پر ناز ہوتا نا، اس نے کہا کہ تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں. فرمایا کہ ہاں، میں تجھے جانتا ہوں، اچھا مجھے جانتے ہو؟ ہاں تجھے کیا، تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، تیرا حال بھی جانتا ہوں اور تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں، سب کی خبر ہے مجھے. اچھا حیران ہوا کہ میرے ماضی حال استقبال کی آپ کو کیسے خبر ہے؟ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر تینوں ٹینس سے آپ واقف ہیں، تینوں زمانے سے آپ باخبر ہیں، وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ تیرا ماضی یہ ہے کہ تو باپ کی منی اور ماں کے حیض سے پیدا ہوا، تو باپ کی منی ناپاک منی سے پیدا شدہ ہے، تیری پیدائش کا جو میٹیریل ہے وہ باپ کی منی ہے اور ماں کا گندا حیض ناپاک حیض، کہ اس سے تو ان دونوں کے ملاپ سے، ان دونوں کے مرکب سے تو پیدا ہوا ہے، یہ دونوں اجزاء تیرا مٹیریل ہیں، تیرے انگریڈینٹ میں دونوں چیزیں شامل ہیں، تو اس سے پیدا ہوا ہے. اور تیرا حال یہ ہے، تیرا حال یہ ہے کہ تیرے اندر پیخانہ بھی ہے، پیشاب بھی ہے اور بدبودار ہوا بھی ہے. تیرا حال ظاہر تو تو لاکھ ڈھولے، ظاہر تو تو لاکھ ڈھولے لیکن اندر تیرے پیشاب پخانہ اور گندی ہوا بھری ہوئی ہے. اور تیرا اس سے مستقبل یہ ہے، مستقبل یہ ہے کہ تو ایک دن مر جائے گا اور قبر میں جب لیٹا ہوگا قبر میں تجھے لٹا دیا جائے گا اور کتنے ہی لوگ تجھ کو سلامی پیش کریں، گارڈ آف آنر پیش کریں، چاہے پھولوں کی چادر چڑھائیں اور چاہے کتنا کچھ انتظامات کریں، لیکن ایک دن تیرا جسم جو ہے یہ جس جسم کے ساتھ آج تو زمین پر چل پھر رہا ہے یہ مٹی میں ملا ہوا ہوگا. دس دس ہزار، ایک ایک ہزار کیڑے ان کوئی کانوں کو لے کر بھاگ رہا ہوگا، کوئی دوسرے کان کو، کوئی آنکھ کو لے کر بھاگ رہا ہوگا، کوئی گالوں کو نوچ رہا ہوگا، جسم کے ہر حصے کو کیڑے کھا جائیں گے. یہ تیرا مستقبل ہے. تب اس نے کہا واقعی آپ نے حقیقت مجھ پر کھول دی، اپنی حقیقت بتا دی. دادا فرمایا اسی لیے جوانی جو ہے انسان جوانی پر بڑی ناز کرتا ہے کہ دیکھو میں ایسا، میں ایسا، طاقت میری ایسی ہے. انسان جوانی میں بھی تماشا دکھاتے ہیں، جوانی میں بھی اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت انسان کو تماشا دکھاتے ہیں. کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، اب وہی انسان جو بالکل شیر کی طرح اکڑ کر چل رہے تھے، شیر کی طرح مثل بلی کی طرح چلنے لگتے ہیں، شیر کی طرح جو اکڑ کر چل رہے تھے مثل بلی کی طرح اکڑ کر چلتے ہیں، بخار ہے، بیماری ہے، اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں انجیکشن لگے گا، اب وہی صاحب اپنی چوٹر کھول کر اس پر انجیکشن لگوا رہے ہیں. کہاں گئی تماشا، کہاں گئی اپنا روپ داپ؟ اسی لیے فرمایا کہ اکڑ کر مت چل، اپنی جوانی پر ناز مت کر، جب کناٹی پر استن لگے گا پھر سارا بھول جائے گا تماشا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ تماشا دکھاتے ہیں کہ تو اپنے اس پر ناز مت کر اور پھر ذرا حقیقت یہ دیکھ، لیٹرین میں بیٹھا ہوا جب زور لگا لگا کر ہگ رہے تب کیا تیری حقیقت ہے؟ لہذا پھر یہی جوان، اس جوان کی دو قبریں بنتی ہے، ہر انسان کی دو قبر بنتی ہے، جب جوانی میں کیسا پھر ایک قبر کیسی بنتی ہے، اس کی جوانی کی قبر بنتی ہے، اس کا نام ہے بڑھاپے کی قبر. جس کا جوانا بڑھاپے میں ختم ہو، غائب ہو جاتا ہے، اس کی جوانی بڑھاپے میں غائب ہو جاتی ہے، تو اس قبر کا کیا نام ہے؟ اس قبر کا نام ہے جوانی کی قبر. جوانی کی قبر بن گئی. بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا جو ایسا کر کر چلتے تھے، تو اب کیا بڑھاپے میں کیا حال ہوا؟ کمر جھکتے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کمر جھکتے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. کیوں بھائی ایسا حال ہے کہ نہیں؟ ہر لڑکا نانا ابا اور دادا ابا بنے گا، ہر لڑکی نانی اما اور دادی اما بنے گی. یہ حال ہے انسان، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اگر اس کی زندگی ہے، اگر اس کی زندگی ہے تو سورج کا طلوع اور غروب، سورج کا طلوع اور غروب، سورج کا نکلنا اس کا ڈوبنا، دن کا بدلنا، یہ بڑے بڑے جوانوں کو بڈھا کر دیتا ہے، بڑے بڑے حسینوں کے حسن کا پتہ لگ دیتا ہے، بڑے بڑے نوجوان جن کے حسن کے پیچھے لوگ پاگل گھومتے ہیں ان کے مونچھ نکال دیتا ہے، داڑھی نکال دیتا ہے، سینے پر پال، کمر پر پال، گردن پر بال، سارا حسن کا تختہ لڑ جاتا ہے، حسن کی بادشاہت ختم ہو جاتا ہے بڑے بڑے کے ساتھ. کہو دکے از حسن شد مولائے خلق، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہو دکے از حسن شد مولائے خلق، کہ وہ لڑکا، وہ جوان جو کہ اپنے حسن کی وجہ سے مخلوق کا بادشاہ بنا ہوا تھا، پھل کہتا آؤ بادشاہ، آؤ آؤ بادشاہ، انڈا کھاؤ گے، مرنڈا پیو گے، کیا چائے اس کا یا ابا اس کے یا مرنڈا اس کے، ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے، کیا کرو گے؟ لیکن فرماتے ہیں بات پیری، کیا انجام ہوتا ہے اس کا، بات پیری شد خراف رسوائے پھل، لیکن وہ بڑھاپے کے اندر پھر مخلوق کے لیے ملامت کا ذریعہ بن جاتا ہے، پھر مخلوق کو پوچھتا بھی نہیں ہے اس کو.
ایسے وقت ایسی بے وفا ہے بھائی یہ دنیا, یہ دنیا بے وفا ہے. اسی لیے میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا, وہ چنگ بجاتا تھا, چنگ چنگ کہتے ہیں سارنگی کو, گانا بجانے کی چیز ہے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسنوی میں یہ واقعہ لکھا. اب جوانی تھی, آواز اچھی تھی لہذا اور طاقت تھی, آواز بھی تھی, گاتا تھا اور چنگ بجاتا تھا. اس کے بعد بڑھاپا آیا تو جو شخص آواز جوانی میں کوئل اور بلبل جیسی معلوم ہوتی ہے, پھر بڑھاپے میں وہ کوے کی طرح ہو جاتی ہے, جس کی آواز پر کھنک جا سکے, جس کی آواز کی کھنک پر بڑے بڑے عاشق پاگل ہو رہے تھے. آواز کی کھنک ہوتی ہے خاص, تو اس کی آواز کی کھنک پر جو بڑے بڑے عاشق پاگل ہوتے ہیں اور کوئل اور بلبل کی آواز معلوم ہوتی ہے, بڑھاپے میں وہی ایسا جیسے کوا کوا کائیں کائیں کر رہا, اچھی معلوم نہیں ہوتی پھر وہ. لہذا اب آواز ختم, اب طاقت ختم, لہذا جوانی میں کوئی انڈا لا رہا ہے, کوئی مرنڈا لا رہا ہے, کوئی بریانی کھلا رہا ہے, کوئی چکن کڑھائی کھلا رہا ہے, ایک صاحب کھڑا گوشہ لے آئے اس کے لیے, تو سب پوچھ رہے ہیں اس کو, آگے آگے پوچھ رہے ہیں, چائے پلا رہے ہیں, دودھ پتی چائے اور ملائی کلفی سب پوچھ رہے ہیں, سب آگے پیچھے. بڑھاپا ہوا, اب چونکہ وہ بجاتا تھا, لوگ اس کے اس فن پر عاشق تھے کہ آواز اچھی ہے, گاتا تھا. بڈھا ہوا, حلوے بند ہو گئے, حلوے بھی بند, مانڈے بھی بند, انڈا بریانی شامی کباب لوگوں نے یہاں تک کے کھسکنے لگے خالص. اب کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے, فاقے ہونے لگے. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی اس حالت میں وہ مدینہ شریف کے قبرستان میں گیا, دل برداشتہ, اداس, افسردہ. اب قبر وہاں مدینہ شریف کے قبرستان میں گیا تو اب وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا کر لیٹ گیا, اپنی چنگ اس کے ساتھ تھی. اب چنگ قبر میں لیٹ کر چنگ بجانا شروع کی, رو رہا تھا بےچارا, بھوک اور افلاس اور سب تنگی پریشانی کی جیسے, غموں کی جیسے رو بھی رہا تھا. کہتا ہے پھر اب وہ چنگ اللہ میاں کو بجا کر اللہ میاں سے باتیں کر رہے, کہتے ہیں اللہ میاں میں نے اتنے زمانے تک مخلوق کے لیے چنگ بجائی لیکن انہوں نے میری قدر نہ کی, آج میں بڈھا ہو گیا, آج میری آواز میں دم نہیں, اب مجھے پوچھنا چھوڑ دیا. اے اللہ تو ایک کام کر, مخلوق نے تو مجھ کو ٹھکرا دیا, اب میں تجھے چنگ بجا کر سنا رہا ہوں. دیکھو چنگ بجانا جائز نہیں ہے, لیکن واقعہ دیکھو کیسا اس کی, دیکھو دل کے ایک جذبات سے اس کے, چنگ بجانا جائز نہیں ہے, گانے بجانے کے تمام آلات حرام ہیں, یہاں تک کہ ٹی وی کی خرید و فروخت بھی حرام ہے, ٹی وی کو بیچنا بھی حرام ہے, ٹی وی کی تجارت کرنا بھی حرام ہے. تو اب اس نے کہا کہ اللہ میاں تو میری آواز خرید لے, اب لوگوں نے رو رہا ہے اور چنگ بجا رہا ہے, کہا میری بھونڈی آواز کو اللہ تو خرید لے, اب مخلوق نہیں خرید سکتی, تو کریم ہے اور کریم وہ ذات ہے جو نالائق کو لائق بنا دیتی, اللہ تو میری آواز کو تو خرید لے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں روئے جا رہا ہے چنگ بجا کے دکھا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرمایا کہ اے عمر, ایک میرا بندہ ہے, میرا بندہ مدینہ شریف کے قبرستان میں لیٹا ہوا چنگ بجا رہا ہے, عمر جاؤ اس کے لیے بیت المال سے انتظام کرو, اس کے جو ہے وہ وظیفہ مقرر کر دو بیت المال سے, اور میرے بندے کو جا کر میلا سلام کہو اور اس سے جا کر یہ کہہ دو کہ جب کہ دنیا نے تجھ کو ٹھکرا دیا اس وقت میں تیری آواز کو خریدتا ہوں. اور دیکھو عمر, خبردار میرے بندے کو درہ مت مارنا, حضرت عمر کا درہ مشہور ہے نا, فرمایا خبردار وہ میرا بندہ ہے اس کو تم درہ مت مارنا. لہذا عمر گئے, اب وہ اپنا مست ہے چنگ بجانے کے اندر اور آنکھیں بند کر کے روئے جا رہا ہے اور اللہ میاں سے کہہ رہے کہ باتیں کر رہا ہے اور سنا رہا ہے. پھر اس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اب تلاش کر رہے ہیں, اب تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ایک بڈھا بیٹھا ہوا, بڈھا وہ چنگ بجا رہا ہے. ادھر آؤ ادھر آ کے تھوڑا سا ان کے لیے جگہ بنا دے. انٹرنیشنل مہمان ہے یہ, اس کو خبردار تم درے مت مارنا. تو حضرت عمر گئے اور تلاش کرنے لگے تو دیکھا ایک قبر میں وہ آنکھیں بند کیے رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور چنگ بجا بجا کر اللہ میاں کو سنا رہے ہیں, زبان اس کی مصروف. تب حضرت عمر نے دیکھا, اب وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں اس کا تماشا. چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. چلو آؤ اس کا تماشا دیکھنے لگے. ابھی وہ جو اللہ کی نافرمانی کی ادا دکھا رہا ہے ابھی دیکھو اس کی نافرمانی کی ادا فرما برداری سے کیسی بدلتی ہے. بس حضرت اب وہ مست تھا, اچانک اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا حضرت عمر کو تھر تھر کانپنے لگا, سب سے لے کر پاؤں تک کانپ گیا. اس نے کہا خیر نہیں, کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درے میں مشہور سختی میں, تو انہوں نے کہا اب درے سے پٹائی لگی, کانپنے لگا. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ اے شخص تو ڈر مت, عمر تجھے کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ عمر خود آیا نہیں لایا گیا ہے. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا, میں سمجھایا گیا ہوں. کہ عمر کو وہ خود آیا نہیں اور عمر اس کو کیسے مارے گا کہ جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش پر مارے. لہذا اے بندے تجھ کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے اور کہا کہ میرے بندے کو جا کر کہہ دو کہ اس وقت جبکہ ساری دنیا نے اس کی آواز کو خریدنے سے منع کر دیا, میں اس کی آواز کو خریدتا ہوں. اور تجھ کو مبارک ہو, اللہ نے تیری آواز کو خرید لیا اور تیرے لیے مجھ کو حکم ہوا کہ تیرے لیے بیت المال سے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دوں. بس میرے مرشد نے سنایا, میرے مرشد نے فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں اس شخص نے کہا کہ اچھا کہ ساری دنیا جبکہ میری آواز اچھی تھی اس وقت مجھ کو دنیا نے پوچھا, آواز خراب ہو گئی, دنیا نے خریدنے سے انکار کر دیا اور دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا. اس وقت میں اللہ کی کرم دیکھو, اللہ کی مہربانی دیکھو کہ میرے کھوٹے کھوٹے سکے کو اور میرے آئس والے سودے کو اللہ نے خرید لیا. اسی وقت اس نے چنگ اٹھائی اور چنگ اٹھا کر توڑ دی, کہا کہ میں ایسی چنگ پر لعنت بھیجتا ہوں, اللہ کو ناراض کر کے میں اتنے دن اللہ سے دور رہا, آج اللہ تعالیٰ نے میرے عیوب کے ساتھ, میری نالائکیوں کے ساتھ, میری نافرمانیوں کے ساتھ مجھ کو جو ہے وہ خرید لیا. لہذا میرے شیخ نے فرمایا اس وقت میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا یہاں پر آخر میں, اور میرے مرشد نے فرمایا کہ جس وقت حضرت پھلپوری مولانا شاہ پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ جن سے میرے مرشد نے مثنوی پڑھی ہے, اور مولانا شاہ عبدالغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی جو ہے وہ حضرت وہاں شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, اور انہوں نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, اور میں نے اپنے شعر سے پڑھی. لہذا آخر میں ایک شعر لکھا, اور وہ شعر کیا فرمایا کہ جس وقت حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو بیان فرماتے تھے جھومنے لگے, جھومتے تھے, اور میرے مرشد بھی جھومنے لگے, جھوم کر دکھایا ایسے جھومتے تھے حضرت. اور وہ کیا شعر ہے, فرماتے کہ پیر چنگی کی بوت خاصے خدا, پیر چنگی کی بوت خاصے خدا, کہ پیر چنگی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ کیسے بن سکتا تھا, کیسے بن سکتا تھا اور کیسے بنا. فرمایا حبذا اے جذب بنہا حبذا, اے جذب, اے وہ جذب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تجلی آئی, وہ جذب اور وہ کھینچنا جو کہ مخلوق کو نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اس کھینچنے کو کسی مخلوق نے نہ دیکھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر بات ڈالی اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر وہ اللہ کا فرما بردار اور ولی اللہ بن گیا. پیر چنگی کہ بوت خاصے خدا حبذا اے جذب بنا حبذا, یہ حبذا یہ جب کوئی خاص مہمان عربوں کے خاص مہمان آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے حبذا یعنی محبوب کے لیے اس کو کہتے ہیں حبذا اے جذب بنا حبذا, تو یہ جذب مبارک ہو تجھ کو کہ تیرے تو نے یہ اثر کیا کہ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق اور یعنی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریباں کو. لہذا پیر چنگی بن گیا. تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی جو چوٹ ہے وہ ہم کو لگا کر دنیا میں بھیجا, دنیا کے اندر محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا, لیکن لہٰذا اسی لیے انسان اپنی زندگی کو اس محبت کے حاصل کرنے میں بھی کچھ لگائے. یہ جن چیزوں کے پیچھے ہم مر رہے ہیں یہ سب فانی چیزیں ہیں بھائی, سب فانی چیزیں ہیں. آج جوان ہے کل بڈھا ہو جائے گا, بچہ ہوا جوان ہوا بڈھا ہوا قبر میں لیٹ گیا. کیا ہماری زندگی یہی ہے کہ پیٹ پلیٹ میں سمیٹ, پہلے پلیٹ میں سمیٹ پھر پیٹ میں سمیٹ, دو سمیٹ ہیں اس میں, پہلے پیٹ میں پلیٹ میں سمیٹ پھر پیٹ میں سمیٹ اور فلیٹ میں لیٹ اور لیٹرین میں گھسیٹ, کیا یہی زندگی ہے؟ یہ کھایا پیا سو گئے, صبح کو لیٹرین میں جمع کر دیا اور کیا بنائے, یہ کیا اس کا نام ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ, درآمد برآمد. اس کی رات کیا کہ وہ حاصل کیا اور سب جمع کیا, اور یہ پخانہ بنانے کی مشین انسان بنا ہوا ہے, پخانہ بنانے کی مشین اللہ تعالیٰ سے بھولا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا اس کا مقصد اپنی محبت اور معرفت حاصل کرنا ہے, اس کو حاصل کریں. باقی دنیا کی چیزیں یہ وسائل ہیں بھائی, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, دنیا یہ جی لگانے کی جا نہیں ہے, دنیا یہ جی لگانے کی جا نہیں ہے, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ سب وسائل زندگی ہے. بے وقوف ہے وہ شخص جو وسائل زندگی کو مقصد زندگی سمجھے. ایک ہے وسیلہ زندگی جس کی مثال عجیب, دیکھو اگر یاد رہے تو ٹھیک ہے ورنہ دیکھ لینا کانٹا کا سے بدلو, اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے ورنہ زیادہ فکر نہ کرو بس چھوڑ دو اللہ کے حوالے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب ایک بہت اہم مسئلہ سن لو, اب وہ مسئلے کے تحت کی بات ہو جائے گی, اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں. دیکھو بھائی آگے آگے آ جاؤ, جگہ خالی نہ چھوڑو. ماشاء اللہ, وہ مسئلہ یہ ہے کہ سب اکثر لوگ تقاضوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب ہمارا جی چاہتا ہے اور کہ ہم گناہ کریں, عورتوں کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے, لڑکوں کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے اور فلمیں دیکھنے کو جی چاہتا ہے اور گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے, یعنی تقاضا, گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے اور گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے, اور اس تقاضے سے کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ تقاضا ہی نہ ہو, گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیوں صاحب, یہ سب سوال اکثر کے دلوں کا سوال ہے نا. اچھا اب بات سنیے, مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ تقاضا جو ہے گناہ کرنے کا تقاضا یہ اللہ نے خود رکھا ہے, لہذا اسی سے سوچ لو اس تقاضے کو جو رکھا اس کو ختم کوئی کیسے کروائے گا, خالق تو تقاضا رکھ رہے ہیں مولوی کیسے ختم کروا سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا فألہمہا فجورہا فألہمہا فجورہا وتقواہا, کہ ہم نے برائی کا مادہ اور خیر کا مادہ اور اچھائی کا مادہ اس بندے کے اندر رکھا, یعنی گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا اور نیک کام کرنے کا مادہ بھی رکھا, برائی کی عادت بھی رکھی اور اچھائی کی عادت بھی رکھی, اللہ تو یہ فرما رہے ہیں. تو اب اس کو وظیفوں سے کیوں ختم کرتا ہے بھائی, لہٰذا وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تقاضے کا مقصد کیا ہے, کہ جو تقاضا ہے کہ صاحب عورتوں کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے, لڑکوں کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے اور فلمیں دیکھنے کو جی چاہتا ہے اور گناہ کرنے کو چوری سب جی چاہتا ہے. اسی پہ ایک بات یاد آئی کہ حضرت مولانا قطب العالم رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ایک سے ایک شخص ایک چور تھا, چور بیعت ہوا, حضرت نے اس کو توبہ کرائی, بیعت مانے توبہ کہیں توبہ کرانا, حضرت نے اس کو توبہ کرائی کہ چوری نہیں کرنا. اس نے کہا جی میری توبہ میرے باپ کی بھی توبہ. تو اس نے چوری سے توبہ کی, اب وہ خانقاہ میں رہنے لگا حضرت کی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو لوگ آتے چپل ادھر اتارتا ملتی ادھر, جو ادھر اتار رہے اس کی ادھر ملے, ادھر والے کی ادھر, ادھر والے کی ادھر, یعنی چپل ادھر ادھر ہونے لگی. وہ چپل چراتا تھا, چپل چور تھا, جوتے چور. اسی پہ ایک اور یاد ہے ایک شخص تھا وہ بھی جوتے چوری کرتا تھا, اور جس کے جوتے چوری کرتا تھا پھر اس کی دعوت بھی کرتا تھا, اس کو کھانا کھلاتا تھا. اب وہ کہتا جس کے چوری کرتا وہ کہتا ہے ارے بھائی آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے دعوت کھلائی اور مجھے جو ہے وہ بڑی آپ کا شکریہ مہربانی. کہا نہیں نہیں حضرت بس یہ آپ کی جوتیوں کا ہی صدقہ ہے. یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے, یعنی جس کی جوتی چراتا تھا اسی کی دعوت کرتا تھا اور وہ کہتا تھا آپ کا شکریہ آپ کی مہربانی. نہیں نہیں حضرت یہ آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. تو اب ہوا نہیں یہ لگا کہ جوتی ادھر ادھر ہے اور ملے ادھر. وہ لوگ پریشان تھے صاحب یہ کیا معاملہ یہ ہونے لگا, لوگوں تکلیف ملا. حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ ہونے لگا, لوگوں نے کہا کہ حضرت خانقاہ میں کوئی چپل ادھر اتارے ملے ادھر ادھر اتارے ادھر ملے, یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. حضرت نے ایک نابالغ بچے کو مقرر فرمایا جس پر جماعت بازد نہیں تھی, اس سے کہا کہ دیکھو یہ گڑبڑی کون آدمی کرتا ہے. تو اب دیکھا کہ وہی چور ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے. حضرت نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ ظالم یہ تو کیا کرتا ہے, جب تو نے چوری سے توبہ کی ہے تو یہ تو گڑبڑ کام کیوں کرتا ہے کہ چپل ادھر سے ادھر ادھر کی ادھر. تو اس نے کہا حضرت جی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے چوری سے توبہ تو کرائی ہے اور پرانا مرض 10 سال کی چوری کا مرض ہے. اب چوری کا تقاضا ہوتا ہے جی چاہتا ہے میں چوری کروں تب میں چوری تو نہیں کرتا, ہیرا پھیری کر لیتا ہوں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر لیتا ہوں تو میرے اندر کا جو تقاضا ہے وہ ذرا دب جاتا ہے. تو حضرت نے لوگوں سے کہا حضرت تھوڑے دن کی بات ہے انشاءاللہ میں ہیرا پھیری بھی چھوڑ دوں گا. وہ جو مسل مشہور ہے نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے, کہتے ہیں نا یہ محاورہ مشہور ہے. تو مطلب چوری سے تو چھوڑ دیتا ہے لیکن بےچارے پرانی عادت تو گڑبڑ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر حضرت نے لوگوں سے فرمایا کہ بھائی تم ذرا اس کی کچھ دن کے لیے برداشت کر لو انشاءاللہ تھوڑے دن کے لیے یہ بھی چھوڑ جائے گا. تو اسی پہ ایک اور یاد ہے, ایک ہمارے ایک دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک چپل ادھر اتار کے رکھتے ہیں ایک چپل ادھر اتار کے رکھتے ہیں. بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے. اب میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تم اتنی بڑی مصیبت یہ سمجھ میں نہیں آتی, ایک چپل تم وہاں رکھتے ہو ایک چپل تم وہاں رکھتے ہو. تو اس نے کہا کہ صاحب میں چوروں سے بچانے کے لیے رکھتا ہوں تاکہ چور ایک چپل دیکھے کہے گا ایک چپل کیا اٹھائے. میں نے پوچھا اچھا ایک بات تو بتاؤ, اب مولوی ہے نا منطق پڑھتا ہے, یہ مولوی منطق پڑھتا ہے. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ اگر چور نے دیکھ لیا کہ تم نے ایک چپل وہاں رکھی ایک چپل وہاں رکھی پھر کیا ہوگا. اب مولوی تو منطق پڑھتا ہے نا بھائی, سوال ہے نا اب اس کا کیا جواب ہے. اگر چور نے دیکھ لیا کہ یہ صاحب آئے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے چپل وہاں رکھی اور دوسری ہوشیاری سے چپل وہاں رکھی, اب چور نے دونوں دیکھ لی تو بتاؤ اب وہ چرائے گا کہ نہیں چرائے گا, کہے گا ایک وہاں سے اٹھائے وہاں سے اٹھائے. اب جواب دو. تو اب لہٰذا بھائی اللہ پر چھوڑ دے, اللہ پر بھروسہ رکھے, یہی عقیدہ تو ہے نا, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لہٰذا اس چور پر اللہ پر چھوڑ دے اور کیا کرے. اس پہ ایک بہت یاد آئی, ایک طالب علم تھا تو منطق پہ بات یاد آئی کہ مولویوں کو منطق پڑھائی جاتی ہے. تو ایک طالب علم نے دیکھا کہ ایک شخص کولو کا بیل ہوتا ہے نا کولو کا بیل, تو تیل نکالنے کا, تو اس میں بیل یوں چلتا رہتا ہے بس اس کا ایک چکر ہوتا ہے کولو کا چکر کہلاتا ہے, وہ اس کو کولو کا بیل کہتے ہیں. لہٰذا وہ آدمی جو ایک ہی کام کرتا رہے اس کو بھی کولو کا بیل بولتے ہیں, یعنی وہ اپنی ڈگر سے ہٹتا ہی نہیں ہے, اس کی ایک ہی روٹین ہوتی ہے ادھر ادھر نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں نہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, نہ گل خان ہلے گا نہ زمین ہلے گی. تو اب وہ دیکھا کہ اس کی گھنٹی باندھی ہے, گلے میں گھنٹی باندھتے ہیں کولو کے بیل کے. تو اس نے کولو بیل کے مالک سے پوچھا کہ صاحب یہ آپ بتائیے کہ آپ نے اس کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہے, کہ بیل تو ہے چلو گھنٹی باندھنے کی منطق اور فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا بات یہ کہ بھائی ہم دن بھر دوسرے کام کرتے رہتے ہیں تو کاموں میں مشغولی ہوتی ہے, تو جب گھنٹی کی آواز آتی ہے نا تو اس کا مطلب بیل چل رہا ہے, اور جب بیل رک جاتا ہے تو گھنٹی بھی رک جاتی ہے, جب گھنٹی کی آواز بند ہو جاتی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بیل رک گیا, پھر ہم ڈنڈا لے کے ذرا پہنچتے ہیں اور بیل کو چلا دیتے ہیں. کہا اچھا ایک بات تو بتاؤ, اب وہ منطقی تھا. اب اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, اگر بیل جو ہے اگر بیل کھڑے ہو کے گردن ہلانا شروع ایسے تب کیا کرو گے؟ اس نے کہا چل نکلتی ہوں یہاں سے, تو تیرا اگر ایسا بات بیل نے سن لی تو یہی حرکت کرے گا, چل یہ ساری منطق تو اپنے پاس رکھ. تو میرے دوستوں یہ جو گناہ کا تقاضا ہے, یہ گناہ کا تقاضے سے یہ خود اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے. یہ جو گناہ کا تقاضا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, فألہمہا فجورہا وتقواہا. دیکھو رضا یہ دروازہ بند کر دو. فألہمہا فجورہا وتقواہا, اللہ تعالی نے ہمارے اندر برائی کا گناہ کا مادہ رکھا, گناہ کے تقاضے خود اللہ نے رکھے, لہذا اس کو وظیفوں سے نہ ختم کرائے. اب رہی بات کہ گناہ کا تقاضا کیوں رکھا, تو دیکھو ایک بات ہے, فائدہ یہ ہے تو رف الاشیاء بھی افتا دیا، یہ کہا جائے نا مودی صاحب، تو رف الاشیاء بھی افتا دیا کہ ہر چیز اپنی عزت سے پہچانی جاتی ہے. لہذا دن کی قدر رات کے اندھیرے سے ہوتی ہے، سفیدی اور کالے کے توازن سے پتہ چلتا ہے. جب انسان کسی اندھے کو دیکھتا ہے تب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی. کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے دیکھتا ہے کہ اللہ شکر ہے اللہ میرے تو ہاتھ ہے. کسی کو کوئی بیماری ہے تب دیکھتا ہے کہ اللہ تو نے تو مجھ کو آفیت سے رکھا. ضد کو دیکھتا ہے، مریض کو دیکھتا ہے تو صحت مند آدمی شکر ادا کرتا ہے. لہٰذا اس کے پتا چلا کہ ضد سے پتا چلتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو برائی کا مادہ رکھا، اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے برائی کا مادہ رکھا اور ہم کو تقوی کا حکم دے دیا. فرمایا کہ جب تم گناہ کا تقاضا ہو تو گناہ کے تقاضے پر عمل مت کرو. تقاضا ہوگا، تقاضے پر عمل نہ کرو تو اس کے بدلے میں اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تقوی کی بریانی پکے گی اور تم اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بن جاؤ گے. دیکھو ولایت کی کھیتی، اللہ کی محبت کی کھیتی، اللہ نے اپنی محبت کا بیج ہم کو عطا فرما کر بھیجا. ہماری روح کے اندر اللہ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر ہم کو بھیجا. بس اس بیج تو ڈالا تھا، اس بیج کے لیے کھاد کی ضرورت تھی، کھاد کی. لہٰذا یہ جو گناہ کے گندے تقاضے ہیں میرے دوستوں، یہ مثل کھاد کی طرح ہیں. یہ فرٹیلائزر، یہ جو ہے وہ کھاد کے کام کرتے ہیں. بتائیے اگر کوئی آدمی پودوں میں کھاد نہ ڈالے، کھیتی میں کھاد نہ ڈالے، اس کی کھیتی پکے گی؟ بتائیے صاحب، ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ کھاد ڈالنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بس میرے دوستو یہ گناہ کے جو تقاضے ہیں یہ مثل کھاد کی طرح ہیں، یہ کھاد ہیں. اب کوئی کہے اچھا یہ گناہ کے تقاضے ایسی کھاد ہیں کہ جس سے اللہ کی دوستی اور ولایت ملتی ہے، چلو ہم کھاد ہی کھا لیں تاکہ جلدی ولی اللہ بن جائے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہے کہ نہیں؟ کہیں گے کہ بھائی کھاد جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے. کھاد سے کیا فائدہ؟ کیا کھاد کو گندم کے کھیت میں ڈالتے ہیں، اس سے گندم پیدا ہوتی ہے؟ کہا چلو کھاد کو گندم میں کل ڈالنے کی ضرورت ہے، ہم خود ہی کھا لیتے ہیں. تو گندم کھا لاؤ، پھر گندم کو پیسو، پھر گندم کو پکا، پھر پیسو، اس کا آٹا گوندو، آٹے کی روٹی بناؤ، روٹی کو کھاؤ، اس طرح کھاد ہی کھا لو، کام آسان ہو جائے گا. سب نہیں، کہیں گے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ اس کا اصول ہے. تم کھاد کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کھیت میں ڈالنے کے لیے ہے، اگر کھاؤ گے تو تم کو یہ نقصان پہنچائے گی، یہ تمہارے لیے مضر ہے. لہٰذا خود کھانا کھاد یہ مضر ہے. اسی طرح سے میرے دوستو گناہ کے جو گندے تقاضے ہیں اس پر اگر عمل کرے گا تو انسان کا ایمان یہ جل کر خاک ہو جائے گا، ایمان جل جائے گا. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب نے کہا مولانا دیکھو بھائی ان کو اٹھاؤ، اتنا مراقبے میں نہ جاؤ کہ آپ اتنے اوپر پہنچ جاؤ جہاں مجھے لانے میں مشکل ہو جائے، میں زیادہ اوپر جا نہیں سکتا، تھوڑا تو میرا ہاتھ اوپر جا سکتا ہے، ایسا نہ ہو اتنی اوپر آسمانوں پر چلے گئے بھائی تو میں آپ کو کیسے لے کے آؤں گا. لہذا فرش پہ رہو، عرش پہ نہ جاؤ. تو میرے دوستو گناہ کی جو تقاضے ہیں، اب اگر وہ کہتا ہے کہ ہم چلو تقاضے پر ہی عمل کر لیں تو اس کا ایمان جل جائے گا. یہ مضر چیز ہے، یہ مضر ہے. اب کہے کہ صاحب مضر چیز اللہ نے کیوں دی؟ تو بھائی آگ ہے، آگ اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن آگ کس لیے؟ انسان کی زندگی کے بے شمار کام آگ سے ہو رہے ہیں. انسان کی زندگی کے بے شمار جتنی فیکٹریاں ہیں، کارخانے، یہ آگ سے چل رہے ہیں. انسان روٹی اس پر پکاتا ہے، لیکن اگر اسی آگ میں انگلی ڈالے تو خطرناک ہے کہ نہیں ہے؟ یہی آگ اس کی زندگی کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی لاگ اس کی زندگی لینے کا ذریعہ بھی ہے. اب انسان کے اوپر ہے، عقل اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ اس آگ سے تم زندگی حاصل کرو، عقل استعمال کرو، خبردار اپنی زندگی دینا مت. تو لہٰذا آگ کا استعمال ہے. لہٰذا ایسے گناہ کے تقاضے، اسی لیے کہا، میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب گناہ کے تقاضے ہی ہیں، تو ایک صاحب نے کہا کہ میں عورتوں کو اس لیے دیکھتا ہوں، میں عورتوں کو دیکھیے، دلیل دیکھیے، عقل کے پٹھوں کی دلیل دیکھیے. میں نے الو کا پٹھا نہیں بولا بھائی، عقل کا پٹھا بولا، یعنی عقل کا بچہ. تو ان کی دلیل کیسے دیتے ہیں صاحب؟ ہم دیکھو بھائی، دور نہ بیٹھو، قریب آ جاؤ. کیوں دور دور رہے حضور ساڈے کولو؟ نال آ جا، کول آ جا، قریب قریب بیٹھو، فاصلہ نہ رکھو. شاباش، ماشاءاللہ، چھ نشستی، آپ بھی قریب قریب ادھر آ جائیں. ماں رومی فرماتے ہیں، چھ نشستی دور چو بیگانگا، ارے اجنبی بیگانوں کی طرح دور کیوں بیٹھتے ہو؟ کہ نشستی دور چو بیگانے گا اندر آ در حلقہ ہے دیوان گا اندر آ دیوانوں کے حلقے میں بیٹھ اللہ کے عاشق میں بیٹھ دور دور نہ بیٹھ. تو کیا کہتے ہیں کہ صاحب ہم عورتوں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس سے اللہ کے جمال کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا حسین ہے, اس نے ایسے حسین پیدا کیے تو خالق کا حسن کیسا ہوگا. دیکھ کر جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو یہ بات لکھی, حضرت نے فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حسین اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا کے جو ہے وہ صفات کا آئینہ ہے, آئینہ خداوندی ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں یہ آئینہ ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن آتشی آئینہ ہے, آگ والا آئینہ ہے, تمہارے ایمان کو جلا کر خاک کر دے گا. مت دیکھو ان کو, کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے ان کو آئینہ بنایا, دوست آئینہ دوست دل اب دوست کے آئینے کو دوست کے حکم سے توڑ دو. بہ ہرے حق را با امر حق شکم. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے موتی کو مانا کے حسینوں کو دیکھنا تم کو مثل موتی کی طرح اچھا معلوم ہوتا ہے, لیکن اس موتی کو جس اللہ تعالیٰ نے یہ موتی عطا فرمایا اس اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس موتی کو توڑ دو. جیسے ایاز نے ایک دفعہ بادشاہ محمود نے تمام وزیروں کو جمع کیا اور اپنے خزانے کا سب سے قیمتی موتی جو نایاب تھا اس کی مثل نہیں تھی ایک موتی, اور وہ بادشاہ کے خزانے میں تھا, وہ اس نے لا کر رکھا تمام وزیروں کے سامنے اور ایک وزیر کو بلائے کہ اے وزیر آؤ اس موتی کو توڑو. اس نے کہا حضور, اس نے کہا کہ بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے موتی توڑوا رہا ہے. اس نے کہا حضور آپ کا یہ قیمتی موتی, اتنا قیمتی موتی جو آپ کے خزانے کے علاوہ کسی خزانے میں نہیں ہے, حضور یہ میں سمجھ گیا آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں, میں یہ موتی نہیں توڑوں گا. بادشاہ نے کہا شاباش, اور اس کو انعام بھی دیا کہ یہ لو انعام, لو گاؤں یہ گاؤں اور یہ لو سونا جواہرات, اور شاباشی الگ نہیں تھی, بلکہ میرے شیر نے فرمایا ایش شاباشی, یہ ڈبل شاباشی ہوتی ہے نا, تو اس کو شاباشی بھی دی. اور اس کے بعد دوسرے وزیر کو بلایا, اب وزیر نے دیکھا کہ حساب پہلے کے ساتھ تو یہ تماشا ہوا, اس نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی اس کا مطلب ہے کہ یہ شاباشی مل رہی ہے اچھا کام ہے, پرچہ اور مشکل کر دیا. نتیجہ کیا ہوا, میرے شیخ نے فرمایا کہ 65 وزیر ہیں, 65 وزیروں کو بلایا اور سب نے موتی کو توڑنے سے انکار کر دیا اور بادشاہ نے سب کو انعام دیا. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے عاشق غلام ایاز کو بلایا اور ایاز کو حکم دیا کہ ایاز اس موتی کو توڑ دو. سارے روشن خیال وزیروں نے نہیں توڑا, روشن خیال احساس کیا کریں, اور ترقی یافتہ انہوں نے نہیں توڑا, اور وہ ایاز جو تھا وہ بیکورڈ تھا, پسماندہ, کسی ملا کا سایہ اس پر پڑا ہوا تھا. اس نے پتھر اٹھایا اور میرے شیخ نے فرمایا موتی کو اٹھا کر توڑ دیا, چکنے چور چورا چورا کر دیا. یہ بادشاہ کی پارلیمنٹ میں یہ کام چل رہا تھا, بس پوری پارلیمنٹ میں شور مر گیا, تمام کابینہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اینچے بے باقی واللہ کافرت. مار انہیں فرماتے ہیں کہ تمام وزیروں کی کابینہ سینٹ کے چیئرمین سمیت سب نے شور مچایا کہ اینچے بے باقی واللہ کافرت. کہا یہ تو بہت ہی شخص, یہ تو بے باک ہے اور یہ تو شخص بہت ہی ناشکرا ہے. اے بادشاہ آپ نے اس پر اتنی مہربانی کی اور آپ اس کو چاہتے ہیں, اور آپ کا یہ کتنا نافرمان نکلا کہ آپ کے اتنے قیمتی موتی کو توڑ دیا, یہ تو ملک کی ترقی میں رکاوٹ معلوم ہوتا ہے. اب بادشاہ نے خاموش, بادشاہ نے ایاز کو کہا اے ایاز تم اس کا جواب دو. وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, کیا ادا سکھا دی. اللہ میرے مرشد کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم, اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے, خوب زبردست صحت عطا فرمائے. واللہ ایسی ایسی باتیں کہ بس جو یاد آتی ہے وہ زلف پریشان تو پیچ و تاب کھاتی ہے میری جان, کوئی جو پوچھے گا مجھ سے ہی آ کر کیا کیا گزری ہے دیوانے تجھ پر، میں ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا، نہ ہرگز اپنا حال دل کہوں گا. کہ جو مرید شیخ سے جو پاتا ہے اس کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے. لیکن بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی عمر میں برکت دے دے. ایسی ایسی باتیں کہ انسان بس کیا بتائے. تو فرمایا کہ اس وقت ایاز نے، جو عاشق ایاز نے، بادشاہ نے کہا تم بتاؤ کہ تم نے کیوں یہ موتی کو توڑا، جبکہ سارے وزیروں نے اس کو توڑنے سے انکار کر دیا. تب اس نے کہا گفت ایاز، گفت وہاں رومی فرماتے گفت ایاز اے محترانِ نام پر. ایاز نے کہا اے معزز وزیروں، میں آپ کی عظمتوں کو سلوٹ مارتا ہوں اور گارڈ آف آنر پیش کرتا ہوں آپ کی عظمتوں کو، اور جب آپ انتقال فرمائیں گے تو آپ کی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھا دیں گے اور 21 توپوں کی سلامی بھی دیں گے. لیکن مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کافر کی قبر میں اس کی قبر سنگ مرمر کی بنوا لو اور پھولوں کی چادر چڑھا دو، فوجی پہرا لگا دو، 21 توپوں کی سلامی دے دو، اور خوب اعزاز و احترام خوب کر دو، ظاہر اس کا خوب بنا دو. فرماتے گورے کافر، گورے کافر پر حلل، تم اس کو کتنا ہی شاندار بنا لو، از برو چو گورے کافر پر حلل، ظاہر سے اس کو خوب سجا لو سنوار لو، لیکن بندرو کہہ دے خدائے عز و جل، لیکن جو اندر اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کا اس پر قہر جو برس رہا ہے، یہ اس کا ظاہر اس کو بچا نہیں سکتا. 21 توپوں کی سلامی، وزیر اعظم اور بادشاہوں کا اس کو سلوٹ مارنا اور تمام فوجیوں کی پریڈ، اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. یہ اللہ کا جو عذاب ہے یہ بچا نہیں سکتا. لہذا مسئلہ یہ یاد رکھے، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں کو پختہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. قبر کو پختہ کرنا کچی قبر رہے، پختہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ سنگ مرمر اور شاندار، میرا پیارا ابا، میری پیاری بیٹی اور میرا پیارا بیٹا، ارے میاں ان چیزوں میں کیا ہے؟ جو سنت طریقہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، کچی قبر ہے، کچی قبر بنا ہے، یہ پختہ قبر بنانا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے میت کو منتقل کرنا، جہاں اس کا انتقال ہو جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے. جا کر مفتیوں سے فتوا پوچھ لو، یہ حرام ہے، نافرمانی اللہ کی. جہاں انتقال ہو جائے وہی دفن کرے، مت منتقل کرے. ذرا پوچھے، تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا بھی ہے بات، جس کتاب میں جا کر پڑھے دیکھے، معلوم کرے، علماء سے مسئلہ پوچھے. تو اب جو ہے جو اس کی قبر کو عذاب ہوگا، میرے دوستوں کوئی بچا نہیں سکتا. کتنی شاندار قبر بنا لے، کتنا اشعار لکھ دے اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا کرتے، ارے میاں یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ انسان نے جو اعمال کیے وہی کام آنے والا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے، اگر کچھ کرنا ہے، اتنا پیسہ کسی مسجد مدرسے میں اس کے نام سے لگا دے، جتنا سنگ مرمر بنانے میں لگا، دین کے کام میں لگا دے، اس کی نیت سے قرآن شریف اس کے لیے پڑھے. اس کے لیے بھی مخلوق کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے کہہ دو بھائی، اگر آپ کو محبت ہے، آپ کا جی چاہے، جتنا آپ کی استطاعت ہو، جتنی ہمت ہو، خود قرآن شریف پڑھ کے میرے ابا کو بخش دو، میری اما کو بخش دو، بس ضرورت، جب مجمع اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہے، کیوں؟ بریانی کیسے ملے گی، زردہ کیسے ملے گا، بریانی اور زردہ کیسے ملے گا، بوٹی کیسے ملے گی؟ یہ سب بوٹیوں کے دھندے ہیں، یہ پیٹ کا دھندا. مرنے والے کو دکھ ہے اور وہ بےچارے کو ہے کہ اب شامیانے بھی لاؤ. ایسا نہیں لگتا ہے کہ ابا کے مرنے کا 40واں یا 10واں نہیں، بلکہ ابا کا ولیمہ منایا جا رہا ہے. مر گیا، ولیمہ ہو رہا ہے اس کا، ایسا انتظامات کرتے. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایاز نے کیا جواب دیا، گفت ایاز اے محتران نامور. ایاز نے کہا اے معزز وزیروں، ریسپیکٹیبل منسٹرز، معزز حاضرین، تو امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر. اب تم مجھ کو ایک جواب دو کہ جو تم نے موتی کو نہیں توڑا اور لیکن بادشاہ کے حکم کو توڑا، ذرا یہ بات ہم کو سمجھاؤ کہ بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ ارے تم نے موتی کو تو چھوڑ دیا، لیکن شاہ حکم کو جو توڑ دیا، بادشاہ کے حکم کو توڑ دیا، کیا بادشاہ کا حکم اس موتی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے؟ لہٰذا مانا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مانا نے یہ سبق دے گئے کہ دیکھو یہ موتی جتنے کتنے ہی حسین ہو تمہاری خواہش کتنی تم کو اچھی لگتی ہو موتی سے زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہو بلخ کی سلطنت سے زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہو لیکن جب اللہ کا حکم ہے کہ تم نظر بچاؤ اپنے دل کو توڑ دو لیکن اللہ کے قانون کو مت توڑو کتنا حسین لڑکا ہو کتنی حسین لڑکے ہو لیکن اللہ کے قانون کی عظمت کو سر آنکھوں پہ رکھو دل ٹوٹتا ہے ٹوٹ جانے دو اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے دل کا کیا ہوا دل ٹوٹا خالق کے دل پر قربان ہو گیا دل ٹوٹا خالق کے دل پر قربان ہوا یہ سودا سستا نہیں بلکہ مہنگا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا دیا ہوا دل ٹوٹتا ہے تو یہ سودا سستا نہیں یہ سودا یہ تو بہت سستا ہے بھائی اللہ کی چیز اللہ کو دے دی یہ کیا کمال کی بات ہے لہذا تقاضے کتنی ہو عمل نہ کرے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عشق دیا عشق اور حسینوں کو حسن دیا یہ ہمارے اندر عشق کی آگ رکھی اور حسینوں کو حسن کا پیٹرول دیا بتاؤ بھائی آگ اور پیٹرول ملے تو کیا ہوگا آگ بھڑکے گی نہیں بھڑکے گی بس ایمان جل کر خاک ہو جائے گا جن لوگوں نے نظر نہیں بچائی واللہ ایمان جل کر خاک ہو گیا ان کا ذرا پوچھو جا کر کہ کیا کہتے ہیں جی آپ کیا پتہ حسینوں کو دیکھنے میں کیا مزہ ہے ذرا کچھ دن دیکھو کیا قدرتی ہے بچا دے گی وہ باہی میں تباہی نہ کر رہے دوست ہرگز بد نگاہی ارے شہوت میں آگ لگ جائے گی پھر انسانیت کے دائرے سے نکل کر شیطان اور حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا وہ شخص جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اور اپنی شہوت کو بھڑکاتا ہے یہ تقاضا خود پیدا نہیں ہوتا یاد رکھو اس بات کو ایسا نہیں کہ خود بخود خام خواہ میں جو ہے تقاضا پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہوتا جب تک انسان گناہوں کے قریب نہیں ہوتا اس وقت تک تقاضا پیدا نہیں ہوتا اسی لیے تو اللہ نے منع فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ تو اللہ کی حدود ہے تم اس کے قریب ہی مت جاؤ لا تقربوا فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها ارے یہ اللہ کی حدود ہے تم اللہ کے حدود کے قریب مت جاؤ جب اللہ نے منع فرما دیا کہ لڑکوں کی قربت بھی مت اختیار کرو عورتوں کی قربت بھی مت اختیار کرو نہیں جی ہم تو بڑے بہادر ہیں فرمایا اگر بہادر ہوتے اللہ اللہ کیا پیاری بات فرمائی فرمایا اگر ہم بہادر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ٹھیک ہے تم برے کام مت کرو لیکن جانتے تھے کہ بندہ کمزور ہے اگر یہ گناہوں کے قریب ہوگا تو گناہوں میں مبتلا بھی ہوگا تقاضا پیدا ہوگا قربت ہوگی تقاضا پیدا ہوگا پھر یہ نافرمانی کرے گا اور اپنی عزت کو اپنی انسانیت کو پیشاب پخانے کے گندے مقامات پر قربان کر دے گا اپنے ایمان کو پیشاب پخانے کے عوض میں بھیج دے گا لہذا آج مسلمان کیا کر رہے ہیں کیا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں پیشاب پخانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کو قربان کر رہا ہے پیشاب پخانے کے مقامات سے لذت حاصل کرتا ہے نافرمانی کر کے یہی تو وجہ ہے آزاد ہے زندگی پریشان ہے گناہ سے بچتا نہیں ہے تقاضوں سے بچے تقاضوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے وہ کیا کہ گناہوں کے قریب مت رہے ارے بھائی اگر بکری جو ہے دیکھو بکری اگر کسائی سے دوستی کرے بتاؤ کسائی اور بکری کی دوستی ہو سکتی ہے ماں رومی نے عجیب واقعہ لکھا فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑیا اور ایک اونٹ دیکھو مثال ایک بھیڑیا اور ایک اونٹ تھے تو بھیڑیا بھوکا تھا اور اونٹ بھی بھوکا تھا تو بھیڑیے ملا تو ان سے پوچھا کہ اونٹ بھائی کیا بات ہے آپ بڑے اداس نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا یار بی بی میکے گئی ہوئی ہے تو گھر میں روٹی پکانے والا کوئی نہیں ہے تو میں نے ڈوڈی نہیں کھائی روٹی کھائی نہیں بھوک لگی ہے کہا اچھا تو تم کو کیا پریشانی کہا میں بھی بس اداس میں بھی بھوکا ہوں کہا اچھا چلو وہاں پر تربوز کا جو ہے کھیت ہے وہاں چلتے ہیں اور تربوز کے درخت سے تربوز توڑ کر کھائیں گے آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب کو تربوز کا درخت کہاں سے یاد آیا دیکھو اللہ کی کتنی مہربانی تربوز کا درخت نہیں پیدا کیا ورنہ مسافر لیٹتا تربوز دھڑام سے گرتا اور سر پچک جاتا لہٰذا اللہ کی مہربانی تربوز کا درخت نہیں ہوتا یہ میں سمجھنا مجھے معلوم نہیں ہے تو تربوز کے کھیت میں چلتے ہیں بھیڑیے نے کہا اس نے کہا بہت اچھا اب اونٹ جو تھا وہ اس کی گردن ذرا لمبی ہوتی ہے بڑا تو اب بھیڑیا جلدی جلدی کھانے لگا اب جو اس کا پیٹ بھرا تو اس نے آواز نکالی ہپ کا ہو کر کے آواز نکالتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے ہپ کا ہو زور سے آواز نکالتا ہے تو اونٹ نے کہا ابے ظالم یہ تو کیا کر رہے کیونکہ اس کا میدا بھی چھوٹا وہ جانور چھوٹا میدا چھوٹا, اونٹ جانور بڑا میدا بڑا, اب وہ کھا رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہا کچھ نہیں, اصل میں میری کچھ عادت ہے, میری کچھ عادت ہے بس میں اندر سے آ رہا ہے. کہا مالک آ جائے گا دونوں کی دھکائی کرے گا بھائی. انہوں نے کہا نہیں نہیں اب بے فکر ہے میں نہیں کروں گا. اب اس کے بعد تھوڑا کھایا پھر اس کو وہی ہوا, پھر نعرہ مارا ہتراہو. تو اس نے کہا بھائی ظالم تو کیا کر رہے, تو ہم دونوں کو پٹوائے گا. اس نے کہا اچھا اچھا یار, کہا یار یہ کیسی دوستی ہے کہ تو جو ہے وہ دوستی میں مجھے پٹوانے کے لیے تلا ہوا. اس نے کہا نہیں اب میں نہیں کروں گا. تیسری دفعہ پھر یہ ہوا. اب مالک کو جو آواز آئی دور سے, اس نے پہلی دفعہ سوچا چلو کوئی ہوگا, دوسری دفعہ کہ یار کچھ ہے ضرور. اب جو اب تیسری دفعہ جو بھیڑیے نے نعرہ مارا, اب اس کو پھر مستی سوچی, پیٹ بھر گیا تھا نا اس کا, سیر ہو گیا تھا, تو وہ مستی کے اندر اپنی آواز نکالا تھا ہکا ہو, یہ اس آواز کا نام ہے, وہ ایک خاص آواز ہوتی ہے. تو اب اس نے جب اونٹ نے پھر سمجھایا کہا تو ہمیں پٹوائے گا, اتنے میں مالک ڈنڈا لے کر آیا. تب اس نے کیا کیا کہ مایا اور اس نے جب بھیڑیے نے دیکھا اس نے کہا ارے مالک آئے بھاگو. اب جو بھیڑیا تھا وہ تو بھاگ گیا, اب اونٹ بےچارے کیسے بھاگے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ مالک نے دیر تنا تن ٹھکائی اور پٹائی لگائی اور خوب پیٹ پہ اس کی ڈنڈے برسائے. تو ماں رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نادانوں سے دوستی مت کرو بلکہ نادانوں کے قریب بھی مت رہو. اسی لیے فرمائے جو نفس ہے یہ تمہارا دشمن ہے, اس سے دوستی مت لگاؤ, اس کے تقاضے ان کے تقاضوں سے مت کرو, کیونکہ جیسے ہی تم اس کو گناہ اس کی بات مان کر تم اس کو تربوز کے کھیت میں لے جاؤ گے, حسینوں کے جھرمٹ میں لے جاؤ گے, لانڈوں کے قریب کرو گے, فلم کے گناہوں کے مراکز کے قریب کرو گے, اس کے اندر اس کا جو بھیڑیا ہے وہ ہکا ہو کے آوازیں نکالے گا, یہ تو بھاگے گا, لیکن ڈنڈے تمہارے ایمان پر, تمہارے اسلام پر, تمہاری عزت پر جوتے اللہ کے عذاب کے برسیں گے. لہذا اس سے دوستی مت لے آؤ, یہ بھیڑیا ہے, یہ نفس ہے, یہ بھیڑیا ہے, یہ تم کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دے گا. اس سے اس کی یاری بات میں آ کر حسینوں کی طرف مت جاؤ, حسینوں کو مت دیکھو, ننگی فلمیں مت دیکھو, اللہ کے لیے اپنے ایمان پر رحم کرو, اللہ کے لیے اپنی جان پر رحم کرو, اللہ کے لیے اپنی زندگی پر رحم کرو. اللہ کے نافرمانی خرید کر اس بھیڑیے نفس کے کہنے پر آ کر اللہ کی نافرمانی مت خریدو, ورنہ ایمان کو برباد کر دے گا. اللہ کے عذاب کے وہ جوتے برسیں گے کہ نیند کی چار چار گولیاں بھی کھائے تو نیند نہ آئے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جس کو عذاب دے دے پھر وہ چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا. جس کو اللہ عذاب دے بتاؤ بھائی, اب سکون اللہ کے قبضے میں, اللہ جس کے لیے تو بہت ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب دینا ہے پھر کیسے ہوگا. لہذا بندہ یہاں پر گناہ کا ارادہ کرتا ہے, میرے مرشد نے فرمایا کہ جس وقت زمین پر بندہ اللہ کی نافرمانی کا نقطۂ آغاز, اللہ کی نافرمانی کا ارادے کا, اللہ کی نافرمانی کے ارادے کا نقطۂ آغاز, اللہ کی نافرمانی کے ارادے کا نقطۂ آغاز اللہ کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. لہذا جس وقت یہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے, صرف ارادے کا ابتدا کرتا ہے, اسی وقت ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے, بے چینی شروع ہو جاتی ہے نافرمانی کی, زیرو پوائنٹ, اللہ کی نافرمانی کے ارادے کا زیرو پوائنٹ نقطۂ آغاز یا اللہ کے عذاب کا زیرو پوائنٹ ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ نافرمانی کو مت خریدو, اللہ کے عذاب کو مت خریدو. کس کے بدلے میں؟ انتشار تخانے کرنے والے حسینوں کے بدلے میں. ذرا ان کا حسن دیکھیں کتنا عرضی ہے, کوئی لڑکا کتنا ہی حسین ہو, کتنا ہی حسین ہو, نانا ابا دادا ابا بنے گا نہیں بنے گا, اور لڑکی کتنی حسین ہو, نانی اما دادی اما بنے گی. بتاؤ بھائی, پھر اس کو مرنڈا پلائے گا, انڈا کھلائے گا, چکن کڑھائی پیش کرے گا, یا نسوار کھلائے گا, اس کو کہے گا کہ یہ پڑیا رکھ لو, بنو کا اسپیشل مکھی نسوار ہے یہ. میرے دوستو اسی لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ اپنی جان پر رحم کرو اللہ کے لیے, بلکہ یہ تو بہت دور کی بات ہے, بڑھاپا تو بہت دور کی چیز ہے. وہی لڑکا جب اس کی بڑی بڑی مونچھیں آ جائیں گی, یہ اور مونچھوں کو تاؤ دے کر چلے گا, گالوں پر داڑھی, سینے پر بال, کندھے پر بال, کمر پر بال, بال بردار جہاز بن جائے گا. ایک ہوتا ہے مال بردار جہاز, ایک ہوتا ہے بال بردار, چھاتا بردار, فلسطینی چھاپا مار اس کا سینہ ہوگا, اور سینہ جو سینہ جو ہے وہ صحرا سینا ہی بن جائے گا. افریقہ کا صحرا ہے نا ایک مشہور, صحرا سینائی وہ بن جائے گا, اور کمر اس کی چھاتا پر فلسطینی چھاپا مار, تب کیا حال ہوگا؟ پھر دیکھے گا جس کی جس لانڈے کی بڑی بڑی مونچھے نکل آئیں گی, گال جو ہے داڑھی سے چھپ جائیں گے, پھر دیکھے گا اس کو جی چاہے گا دیکھنے کو؟ بتاؤ بھائی کیا کرتا ہے؟ مولانا پور فرماتے ہیں کہ اسی بدنامی کی حالت میں چوب بدنامی ننگ آیت ریشے ہوں, جب اس لڑکے کی داڑھی نکل آئے گی اسی حالت میں جبکہ اللہ کی نافرمانی خرید رہا ہے, چوب بدنامی بر آیت ریشے ہوں دے ہو رہا ننگ آیت استفتیش ہوں, اس وقت میں تم کیا خیریت پوچھو گے؟ شیطان بھی اس کی خیریت نہیں پوچھے گا. دے ہو رہا ننگ آیت استفتیش ہوں, اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کے لیے اپنی جان پر رحم کرے, ان لانڈوں سے یا لانڈیوں سے دل نہ لگائے, اپنے ایمان کو بیچے مت, بہت قیمتی چیز ہے یہ ایمان جو ہے, اس بہت قیمتی چیز ہے. نادان بچہ نہ بنے نابالغ بچوں کی طرح کہ جو بچہ موتی لے کر نکلتا ہے, 5 کروڑ کا موتی اس کے پاس ہو اگر لے کر نکلے جو آدمی دیکھے گا اچھا اتنا قیمتی موتی, کہے گا لو بیٹا لڈو لے لو, لو گلاب جامن لے لو, لو ایک کرانٹی لے لو, ایک چپس کی تھیلی دے کر وہ موتی اس سے حاصل کر لیتا ہے. بتاؤ بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لڈو دو گلاب جامن دو ایک چھوٹی سی ٹھیک چیز آئے بچہ کہتا لے موتی لے لے. ارے اللہ کے لیے ایمان کی قدر کر لے, ایمان کو معمولی نہ سمجھے, معمولی نہ سمجھے, یہ بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف صرف اپنی مہربانی سے محض اپنے فضل سے بلا قیمت کے ہم سب کو عطا فرما دی. اس کو معمولی نہ سمجھے, ان حسینوں پر پیشاب پخانے کے مقامات پر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں. ذرا دیکھیں ملے گا کیا, ذرا پوچھیں ان سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی لگائی, پوچھے صاحب آپ کو کیا ملا پخانے کے مقامات میں سرور حاصل کر کے اور ان سے گزر کر کیا ملا؟ ناپاکی اور گندگیوں کے علاوہ کیا ملا بھائی؟ کوئی چیز ہے؟ کوئی عزت ہے؟ عزت ہے کہ صاحب اچھا یہ حسین کے ایشو اتلا یا لڑکی سے عشق کرتے ہیں, ارے کتنے بڑے ولی اللہ ہیں, حضرت آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. کبھی اس سے دعا کرے گا؟ کہے گا اس سے دعا, یہ تو شیطان منحوس ہے. اگر کسی آدمی کے بارے میں معلوم بھی نہ ہو, داڑھی ہے ٹوپی پہنتا ہے لیکن اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ صاحب وہ سمجھتا ہے یہ تو نیک ہے, لیکن کسی کو معلوم ہے وہی لڑکا جس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے وہ جانتا ہے, وہ اس سے کہتا ہے چلو آؤ ایک نیک آدمی کے پاس چلیں, اب وہ کہتا ہے اچھا اچھا چلو ہم بھی دعا کرائیں گے. اب دیکھا کہا یہ اس کو تم نہیں بولتے, یہ تو خبیث نمبر ون ہے, یہ شیطان نمبر ون ہے, یہ شیطان کا بھی شیطان ہے, تم اس کو ولی اللہ نیک بولتے ہو. ذرا سوچے تو نافرمانی والے کرنے والے سے کوئی دعا کرائے گا کیوں بھائی؟ جو اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے گناہ کرتا ہے کیا اس سے دعا کرائے گا کبھی کہ صاحب یہ نیک آدمی ہے؟ اس سے وہ کہے گا یہ تو شیطان کا بھی شیطان ہے, شیطان بھی ہنسے گا اس کا. لا بھائی گناہ کے تقاضے, اب رہی بات گناہ کے تقاضے کیا ہے, بس اب دیکھو کیوں دیے گناہ کا تقاضے, اس لیے دیا کہ تقاضے پر عمل نہ کرو, تقاضے پر عمل نہ کرو تمہارے دل کو جھٹکا لگے گا. پانی میں جھٹکا لگتا ہے بجلی پیدا ہوتی ہے, تمہارے دل کو جھٹکا لگے گا تجلی پیدا ہوگی. ارے کیا سمجھتا ہے بھائی, جو ذکر اللہ کا پانی جمع کیا, عبادات کے انوارات جمع ہے, ابھی کیا ہے یہ عبادات کسی کام نہیں آ رہی, ظاہر پر ہے ظاہر پر. پانی میں جھٹکا پانی جمع کرتے ہیں, ڈیم لگاتے ہیں, ڈیم بناتے ہیں, اس سے کیا بجلی پیدا کرتے ہیں. لہذا عبادات اور نور جمع کرو, پھر گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ, غم اٹھاؤ, حسینوں سے بچنے کا غم اٹھاؤ. جھٹکا ہوگا, زبردست جھٹکا ہوگا, اس سے تو بجلی پیدا ہوتی ہے, اس سے اللہ کے قرب کی تجلی پیدا ہوگی. اب کہے بجلی تو میرے دوستوں جو پکڑ لے جان لیتا ہے, اللہ والے جس کا دل اللہ کی تجلی گاہ ہوتا ہے, جس کے دل پر اللہ کی تجلی ہوتی ہے, پھر وہ تجلی کا نور اس کے سر سے لے کر پاؤں تک دوڑ جاتا ہے. جس آدمی کو کرنٹ لگے اگر آدمی اس کو پکڑ لے تو وہ بھی مر جاتا ہے, اس کو بھی کرنٹ چھو لیتا ہے. اور یہ تو بجلی والے کا حال ہے, اور تجلی والے کا حال ہے کہ جس کے دل کو اللہ تجلی ملتی ہے اس کی زندگی پر اللہ تعالیٰ بے شمار زندگی برساتا ہے, اور جو لوگ ان سے ملتے ہیں وہ بھی زندگی پا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قرب کی حیات پاتے ہیں, نافرمانی کی حیات نہیں, اللہ کی فرما برداری اور قرب کی حیات پاتے ہیں. اسی لیے تو کہا کہ میاں نظر بچانے کا غم اٹھاؤ, گناہوں سے بچنے کا غم جھٹکا اٹھاؤ, اور تجلی مولا کے دل میں پاؤ, نظر بچاؤ مولا کو پاؤ. اتنے سادے الفاظ میرے مرشد فرماتے ہیں, نظر بچاؤ مولا کو پاؤ. اور میرے شیر نے دنیا پہ فرمایا اگر نہ پاؤ تو میرے مجھ کو آ کے مجھ پر ہنسو آ کر, آزمائش شرط ہے. اب رہی بات کہ صاحب گناہ کا تقاضے سے کیسے بچے, اس کا علاج چلو بھائی اور آسان کر دیں, وظیفہ نہ پڑھے, وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب آئے ایک دن اثر کی نماز میں مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ صاحب نظر اس کی بچانے کے لیے. اور دیکھو بھائی جوان آدمی ہو, ٹیک نہ لگاؤ, آگے آگے بیٹھ جاؤ. شاباش. تو ایک صاحب نے کہا کہ صاحب کوئی وظیفہ دے دیجئے نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت کے لیے, مجھ کو کوئی وظیفہ دے دیجئے. تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اللہ کا نام بتا دیجئے نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا نظر کی حفاظت کے لیے اللہ کا نام یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی حسین سامنے آئے, کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی, تب کیا کرو, اس وقت وظیفہ یہ ہے اپنی آنکھیں بند کر لو. کوئی اللہ کا نام بتائیے. میں نے کہا بھائی یہ پردہ کس نے پیدا کیا, کہتا اللہ نے. میں نے کہا جب اللہ نے پیدا کیا, اللہ کا حکم یہ ہے کہ کوئی حسین سامنے آ جائے بند کر لو نظر, تو اللہ کا حکم پورا ہوا نا, اللہ کا نام ہو. اللہ کے تم اللہ کی نام بات, تم اللہ کے نام کی بات کرتے ہو. ارے نام نہیں, نام والا مل جائے گا. دیکھو پردہ کیسا ہے, ایسا. اور کیا شیر پڑے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے. دیکھو میری آنکھیں بند ہے کہ نہیں ہے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے, پھر دیکھنے لگے. کتنا آسان, آنکھیں بند کر لے. اللہ نے پردہ اسی لیے تو دیا. اور پردے میں کوئی سوئچ نہیں ہے, کوئی بٹن نہیں ہے کہ پردہ کیسا آنکھ بند کرنی ہے. تو پوچھا آنکھ بند کرنی ہے کیسے, آنکھ بند کرے جی, آنکھ بند کرنے کا طریقہ یہ ہے جی, چونکہ آپ کو آنکھ بند کرنی ہے, چلو بھائی اللہ میاں نے سسٹم لگایا کہ کان کو مروڑا, کان کو یوں کیا آنکھ بند ہو گئی, پھر کان کو واپس کیا آنکھ کھل گئی. یا بٹن دبایا, کمر کے اندر بٹن ہے, بٹن دبایا خود بھی اچھلے, اور اس کے بعد آنکھ بند ہو گئی, پھر بٹن دبایا آنکھ کھل گئی. یا گھٹنے میں بٹن ہے, بٹن دبایا آنکھ بند ہو گئی, بٹن دبایا آنکھ کھل گئی. تو ایسا سسٹم ہے. ارے یہ آٹومیٹک سسٹم ہے, خود کار سسٹم ہے کہ کیا, کہ جب چاہے آنکھ بند کر لے اور جب چاہے آنکھ کھول لے. اتنا آسان ہے. کیوں بھائی, کوئی وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے آنکھ بند کرنے کے لیے؟ کیا آپ کہ جی دس دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تب آنکھ بند ہوگی؟ کوئی وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے بند کرنے کے لیے؟ میں نے کہا میاں آنکھ بند کرنے کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے اندر سسٹم لگا دیا کہ آپ نام نہ لیں اور آنکھ بند کر لیں آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی. اتنا آسان. لہذا نظر بچانے کا کیا طریقہ, آنکھ بند کر لو نظر بچ جائے گی. آسان ہے نا بھائی, کتنا کوئی مشکل تھوڑی ہے. اب رہی بات کہ صاحب ذرا کچھ مشکل ہوتی ہے, اتنا پرانا مرض ہے عورتوں کو دیکھنے کا. ذرا جیسے وہ جب محمود غزنوی نے حملہ کیا نا رحمت اللہ علیہ, تو اب محمود غزنوی پہ ایک بات یاد آئی. محمود غزنوی بت شکن مشہور ہے, بت شکن. تو اس نے 17 حملے ہندوستان پر کیے اور سومناتھ کا بت بھی توڑا. تو ہندو کے جو دیوتا تھے, پجاری تھے, دیوتا کے پجاری, انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ جتنا خزانہ چاہو لے لو, ہم آپ کو سارا خزانہ دے دیں گے, اور جو لڑکی چاہو لے لو, لیکن اس بت کو مت توڑو. لیکن کیا اللہ اکبر, جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے میرے دوست, وہی جواب دیتا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تاریخ کے اندر بت پروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا چاہتا ہوں. لہذا جب بت کو توڑا تو اتنا خزانہ ملا کہ جتنا انہوں نے بھی پیشکش نہیں کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیسے عطا فرمایا؟ اپنی حکم کی فرما برداری میں عطا فرمایا. لہذا آپ اس پر ایک بات سنو, سومناتھ کا بت توڑا نا, تو ایک انسپکٹر, اسکول کا انسپکٹر جاتے ہیں اور امتحانات لینے کے لیے اور تحقیق کے لیے کہ سب کیا ہے. تو ایک دیہات کے اندر ایک گاؤں میں ایک انسپکٹر گیا اسکول, اور اس نے جا کر ایک کلاس میں چلا گیا اور ایک بچے کو کھڑا کیا, کہا بتاؤ سومناتھ کا بت کس نے توڑا؟ بچہ ڈر کے مارے رونے لگا. اس نے کہا پھنس گئے, رونے لگا, جواب ہی کچھ نہ دیا. اس نے کہا سومناتھ کا بت کس نے توڑا؟
اس نے کہا استاد جی میں نے نہیں توڑا.
اس نے کیا بکواس کرو, استاد جی قسم لے لو میں نے نہیں توڑا. کہا چل چل نالائک تو بیٹھ جا, پیچھے کھڑے کے کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ سومناتھ کا بت کس نے توڑا؟
استاد جی میں نے نہیں توڑا.
یہ جو ہے نا رفیقہ, یہ بہت ماش ہے, اس نے توڑا ہوگا. اب استاد پریشان گئے, جیتے سے سومناتھ کا بت میں پوچھ رہا ہوں اور یہ سب ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے. اس نے استاد کو بلایا, اس استاد کو کہا کہ بھائی یہ کیسی کلاس ہے, یہ کیسے بچے ہیں آپ کے؟ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا, وہ رونے لگا خاموش, دوسرے نے نہیں توڑا. اور تیسرا کہتا ہے کہ اس نے نہیں رفیق نے توڑا ہوگا, یہ کیا ہے؟ میں کہا سر جی غلطی ہوگی, بچے ہیں کھیل کھیل میں ٹوٹ جاؤ گا, سو معاف کر دیجیے. اب تو اس کو اور غصہ آیا, اس نے کہا یہ تو جاہل جاہل تو تھے, یہ جاہل کا باپ نکلا. اب وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا, ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کر کہا میاں کیوں اتنی دور بیٹھتا ہے, ابھی تک تو نے یہ بھی نہ سیکھا. حیات محمد رہتا بہرحال بہت اچھا گیا, لیکن جو دور بیٹھے ہیں بھائی قریب آ جاؤ, ہمیں مزہ نہیں آتا. دیکھو محبت دوری گوارا نہیں کرتی نا, اللہ کی محبت میں یہ آئے تو آپ ہمارے محبوب ہیں بھائی, لہذا اس لیے میں ہماری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ دور بیٹھو قریب آ جاؤ بھائی. تو اب اس کے بعد وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا اور ہیڈ ماسٹر سے جا کر کہا او بابا حلوہ جلدی آ جا. ایک بابا جی کو میں نے کہا تھا دو سال پہلے آئے تھے, میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کہنے لگے ڈیرہ اسماعیل خان سے. میں نے ان سے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا قدیمی حلوہ بڑا مشہور ہے. اب وہ بابا جی چلے گئے, اب دو سال بعد آئے, دو سال کے بعد, دو برس بعد, دو تین دن قبل, تو مجھے کہنے لگے کہ دو برس پہلے تم نے مجھ سے قدیمی حلوے کا پوچھا تھا نا, تو میں نے مزاحن ان سے سب دل خوش کرنے کے لیے پوچھا تھا, کہ دو سال بعد آیا ہوں اور دو ڈبے لے کے آیا ہوں. لیکن بھائی میں صرف میں مقصد, اب اگر میں پتہ چلا کہ بیان میں شامی کباب کا ذکر کروں تو ایک صاحب کباب لے کے آ جائے, اب کوئی کھڑا گوشت کا ذکر کروں تو کوئی کھڑا گوشت لے کے آ جائے, تو بھائی میرا یہ مقصد نہیں, میں صرف سمجھاتا ہوں, میں کوئی اعلان نہیں کے لیے لے کے آؤں, لہٰذا دل خوش کرنے کے لیے ذرا ہسا دیتا ہوں بس, دل خوش کرنے کے لیے. تو اب وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا, ہیڈ ماسٹر سے جا کر کہا کہ یہ آپ کا اسکول ہے کہ جاہل خانہ ہے, یہ تو بالکل نئی روشنی اسکول معلوم ہوتا ہے. یہاں پر میں نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ سومناتھ کا پت کس نے توڑا, وہ خاموش رونے لگا. دوسرے بچے سے کہا, کہتا ہے میں نے نہیں توڑا. تیسرے سے کہا تو اس نے کہا کہ رفیق نے توڑا ہوگا. اور اوپر تو جی خدا کے لیے ہیڈ آفس میں شکایت نہ کیجیے گا, ہم سب استاد مل کے پیسے جمع کر کے دے دیں گے. اب تو اس نے اب وہ پریشان کیا جان تو سب آوے کا ہوا ہی بگڑا ہوا. اس نے فون کہا فون لاؤ, فون ملاؤں گا. موبائل فون نکالا اور کہا کہ اپنے ہیڈ آفس میں فون کیا, کہ اس میں وہاں فون کیا, جہاں اسے اٹھایا کہتے سر آپ نے مجھ کو کن جاہلوں کے علاقے میں بھیج دیا, یہاں تو عجیب حال ہے, بچوں کو نہیں پتا سومناتھ کا بت کس نے توڑا, استاد کو نہیں پتا کس نے توڑا, ہیڈ ماسٹر صاحب تو یہ کہنے کہ جس نے بھی توڑا جو ہے ہم سب مل کے جو ہے ہم پیسے جمع کر کے دے دیں گے. تو باغیش وبھاگ سے کیا جواب آتا ہے, کہا کہ ٹھیک ہے بت جس نے بھی توڑا ہو لیکن تنخواہ پیسے آپ کی تنخواہ سے کٹیں گے. ہنسنے سے طبیعت تازہ ہو گئی نا, چلو اب آگے چلیں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بھائی کہ فرمایا کہ ہنسنے سے کچھ طبیعت میں تازگی ہو جاتی ہے. اب لوگوں کو کمزور ہیں اور گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنا آسان نہیں ہے, پہلے زمانے میں لوگ چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیام سنا کرتے تھے. تو اب فرمایا اس لیے کچھ ہسا دو, ہنستے ہنستے دل بسا دو, ہنستے ہنستے گھر بسا دو, ہنسو اور ہنستے سے دل کھل جاتا ہے. جب دل کھل جاتا ہے تو جو باہر کی بات اندر گھس جاتی ہے. اذا ہسا فقط پھنسا, جو ہنس گیا وہ پھنس گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمود غزنوی, اب محمود غزنوی کو کا ایک سپاہی تھا, اس نے ایک کافر کو پکڑا اور اس کو کہا کہ کل مت پڑھا. تو اس نے کہا اچھا. اب وہ اس نے سپاہی نے کچھ دیر توقف کیا, اس کے بعد پھر کہا کہ کلمہ پڑھ ذرا زور سے. اس نے کہا اچھا بھی پڑھتا ہوں. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو پھر اس نے کہا کلمہ پڑھ, تلوار نکالی. اس نے کہا صبر بھائی. پھر اس کو ڈرانے کے لیے تلوار نکالی, گردن اڑا دوں گا کلمہ پڑھ. اس نے کہا صبر کرو مومن صاحب, صبر کرو, ستر برس کا کف ہے, تھوڑا بس لگے گا. رام رام جس منہ سے ستر برس تک رام رام نکلا ہے, اللہ کا نام نکلنے میں تھوڑی دیر لگے گی. لہذا اگر میرے دوستو تقاضا ہے نظر بچانے میں مشکل معلوم ہوتی ہے, ہمت تو استعمال کریں. واللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہم کو گناہ سے بچنے کی ہمت دی ہے, ہم کو نظر بچانے کی ہمت دی ہے. دلیل ہے اس کی کہ جس وقت آدمی دیکھو ایک مثال دیکھو ایک آدمی جنگل میں سے ٹہلنے کے لیے گیا, اب وہاں پر ایک حسین لڑکی آئی حسن کے اندر زبردست, یعنی اگر بیوٹی کنٹیسٹ میں اس کو بھیجے تو مس یونیورس کہلائے وہ, اور پھر لوگ اس کو 27 لاکھ روپے دے کر 5 منٹ کے لیے چائے دلانے کے لیے بھی بلائے. تب جو ہے وہ حسین لڑکی کھڑی ہے اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ ادھر جنگل میں تجھے کت تھے جنگل میں کہا ہے, کہا کہ ایسی ہم ذرا واک کرنے کے لیے نکلے. کہا چلو واک کرنے کے لیے نکلو, ذرا ہمارے سے کچھ ٹاک بھی تو کرو, ہم سے کچھ باتیں کرو. اور کہا کہ جنگل میں کوئی نہیں ہے, ہم تم ہو گئے بادل ہوگا, رس میں سارا جنگل ہوگا, تم میرے حسن کو استعمال کرو, میں اپنا حسن تم کو گفٹ دیتی ہوں فری آف کاسٹ, ایٹ نو کاسٹ, کوئی پیسہ نہیں, مفت لے لو ہمارا حسن تم. تو اس نے کہا اچھا. اب اس نے کھجلی کی ادھر دیکھا, کھجلی سوچا کہ یہ کیا چکر ہے, یہ حسن مجھے مفت میں مل رہا ہے, سوچا تو اس نے ادھر دیکھا, تو اس کو ادھر بائیں طرف جھاڑی دیکھا تو وہاں جھاڑی نظر آئی, اور جھاڑی کے ادھر دیکھا کہ دو لال لال آنکھیں نظر آئی انگارے کی طرح آنکھ. اس کے بعد جو اس نے غور سے دیکھا تو وہاں پر شیر نظر آیا اس کو, شیر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اب جواب آپ کے ذمہ ہے, سب ہمارا کام تھوڑی ہے بتانا, اب آپ بھی کچھ لوگ بتائیے کہ شیر اس وقت اس کو اپنی لال لال انگارے جیسی آگ والی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ادھر حسینہ کہہ رہی ہے آجا سینے نال لگ جائے کھا کر کے, ادھر حسینہ بول رہی ہے, اب آپ مجھے بتائیے وہ اس کو دیکھے گا؟ بتاؤ بھائی جواب بتاؤ, دیکھے گا کیوں بھائی, ہمت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی اس میں یہ سوال پوچھتا ہوں, حسین کو دیکھنے کی اس کے اندر ہمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے ہمت ہے, ابھی بھی وہ اپنی آنکھیں اس کے طرف اٹھا کر دیکھ سکتا ہے, لیکن کیوں نہیں دیکھتا, کیوں نہیں دیکھتا؟ شیر کا خوف ہے, شیر کا خوف ہے نا, یہی وجہ ہے نا بھائی, شیر کے خوف کی ہمت ہے, لہذا وہ اس ہمت کو استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس کو یہ خوف ہے اگر میں نے اس حسین کو دیکھا تو شیر مجھ کو چیئے پھاڑ کر کھا جائے گا, تو کیا بات ہے, شیر کا خوف ہے خالق شیر کی. اس نے میرے شیخ سے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ والے ہیں جن کے سامنے بھی حسین آتے, ان کو ایسا نہیں ہے کہ حسین کو دیکھنے کی ان کی طرف طبیعت نہیں چاہتی یا حسین کی طرف ان کو میلان نہیں ہوتا, ان کو گندے تقاضے نہیں ہوتے. فرمایا کہ خدا کی قسم کسی اللہ والا, کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہے جس کو تقاضے نہ ہوتے ہو, لیکن ان کو ہر وقت یہ احساس ہے کہ ہمارا مالک ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کو آنکھیں عطا فرمائی, سب لوگوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی, وہ اللہ بھی ہم کو دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم اس حسین کو دیکھیں گے تو اللہ ہم کو دیکھے گا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے مان لیجیے کہے کہ صاحب کوئی نہیں دیکھا, ہم چھپ کے حسینوں کو دیکھیں گے, دل میں گندے خیالات پکائیں گے, چھپ کے ننگی فلم دیکھ لیں گے, موبائل کیمرے کے اندر ویڈیو ڈلوا کے پھر ہم اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اس کی موبائل کیمرے کے اندر دیکھیں گے, لیکن اس کو یہ استحضار ہوتا ہے, کہتا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے. ذرا اس بات کو یاد رکھ, اے اللہ تعالیٰ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, نماز مسجد میں پڑھنے والے, رمضان شریف میں روزے رکھنے والے, دعاؤں میں رونے والے, ہر سال حج و عمرہ کرنے والے, ذرا اپنے غور سے سن اس بات کو, کان کھول کر سن, کیا کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, اللہ دیکھتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا اس بندے کو؟ یہی تو وجہ ہے لوگ پریشان ہیں میرے دوستوں. یہ تقاضے جو ہیں, تقاضے کس لیے ہیں؟ تقاضے اس لیے ہیں کہ تقاضے پر عمل نہ کرے, ہمت استعمال کرے, عمل نہ کرے. میرے دوستوں اسی ہمت سے اللہ کا ولی اللہ کا دوست بن جائے گا. سب اتنا آسان, یہ آسان, یہ تقاضے کھانے کے لیے نہیں. اب کوئی کہے صاحب اتنا پریشان کرتا ہے تقاضے کیا کروں, بھائی پریشان تقاضے ایسے نہیں کرتے. جب تک انسان گناہوں کے مراکز کے قریب رہے گا پریشان رہے گا. دیکھ لو اگر کوئی آدمی لیٹرین کے قریب بیٹھے, بتائے بدبو سے پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علاج کیا ہے بھائی, نکلو بدبو, تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ, کس نے تم کو کہا یہاں بیٹھو, جاؤ نکلو یہاں سے, عطر کے سونگو, نہاؤ دھو, پاس صاف ہو, کیوں دے؟ اگر کوئی آدمی گٹر میں گرا ہے تو کیا گٹر کے قریب بہرا ہے تو آپ کیا کرے, سونگنا پڑتا ہے؟ اب تو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ عورتیں اگر بے پردہ ہے تو صاحب کیا کرے, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. کیوں دیکھنا پڑتا ہے بھائی؟ کیا اللہ کا حکم یاد نہیں ہے؟ کیا قرآن شریف پر ایمان نہیں لائے؟ کیا قرآن شریف کی آیت پر ایمان نہیں لائے کہ اللہ فرما رہے کہ یغضوا من ابصارہم, کہ نظر کی حفاظت کرو, جب ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, قرآن شریف پر ایمان لائے, تو اللہ کے حکم پر ایمان کیوں نہیں لاتے, کیوں نہیں لاتے بھائی, کیوں اللہ کو ناراض کر پائے, اللہ کو ناراض, اور یہی گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرے تو میرے دوستوں اسی سے اللہ کا ولی بن جائے گا. جیسے میں نے عرض کیا, ابھی عرض کیا, تقاضے پر عمل نہ کرے, کیونکہ تقاضے تقوا نامی اسی کا ہے کہ کف نفس عن الہوا, اب گناہ کرنے کا تقاضا ہو اس پر عمل نہ کرے, عمل نہ کرے, اسی کا نام تقوا ہے. اور متقی آدمی کے لیے اللہ فرما رہے ان اولیاءہ, ان اولیاءہ, دیکھو ان کو اٹھا دو, ہمارے بہت پرانے دوست ہیں عبد الحادی, اپنے پڑوسی کو اٹھا دو, سامنے والے پڑوسی کو کیا فرما رہے ان اولیاءہ الا المتقون, کہ ہمارا کوئی ولی, ہمارا کوئی دوست نہیں ہے لیکن وہ جو تقوا سے رہتا ہے. تو دیکھو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ آج کل تو ولایت سڑکوں پر بٹ رہی ہے, عورتیں سامنے آئے تم ان کو مت دیکھو, نظر بچاؤ, لڑکوں کو مت دیکھو, ایسے لڑکے جن کے داڑھی مونچھ آئی ہو سر سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھنا حرام ہے. یہ معمولی بات نہ سمجھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لا تنظروا الی المردان, امرد لڑکوں کو مت دیکھو, امردوں کو مت دیکھو, ایسے لڑکوں کو مت دیکھو. باہر کہتے ہیں صاحب اچانک کسی پر نظر پڑ جاتی ہے دل بڑا پریشان ہوتا ہے, نماز میں اس کے خیالات آتے ہیں, تو بھائی ایک نظر ڈالنے کو کہا کس نے تھا, کس نے کہا کہ نظر ڈالو, نظر بچاؤ, چین سے رہو. خود ہی کہتے ہیں صاحب نظر پڑتی ہے پریشان ہوتے ہیں, تو کس نے کہا نظر ڈالنے کو, یا حسین پیچھے پڑتے ہیں کہ ہم کو دیکھو, وہ پاگل ہے کیا. اور پھر عقل تو سوچے, زندگی کسی کی 20 سال, کسی کی 25 سال, کتنے دن گناہ کیا, جتنے حسینوں کو دیکھا کیا ملا, ذرا اس کا بھی کھاتا لگایا, 1+1 1+1 میمن جو ہے 1+1 11 کرتا ہے, کوئی 2 اور 2 بس حساب کا کہتا ہے 2 اور 2 4, لیکن کاروباری آدمی کہتا ہے, خان صاحب کہتا ہے ہم اتنا کمائیں گے کہ 2 اور 2 5 کریں گے, اور کوئی اس سے بھی آگے بڑھتا ہے کہتا ہے ہم 2 اور 2 5 کا ہمارا گزارا نہیں ہے بلکہ 2 اور 2 22 چاہیے ہم کو, اتنا حساب لگاتا ہے. تو لیکن اس کا ٹوٹل تو ملا, ان حسینوں کا ٹوٹل کرے 1+1 1+1 1+1, آخر میں کیا ملے گا, صفر, کچھ نہیں ملتا. وہی گھر میں آیا وہی اپنے لیٹا ہے, اپنی اگر بیوی ہے وہی بیوی ملے گی, کیوں صاحب دیکھ رہے تھے, اور فلمی اداکار ہوتے عاشق ہیں, موبائل میں تصویر لگاتے ہیں اس کی, اور اپنے بٹوے میں تصویر لگاتے ہیں, اور گاڑی پہ گھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں لگاتے ہیں, اور فلمیں شوق سے دیکھتے ہیں, کیا کہیں یار یہ اداکارہ کی فلم یار مجھے تو بڑی اچھی لگتی ہے, آئی ہے نئی ٹاپ کی فلم, آئی ٹاپ کی اداکارہ ہے ٹاپ کی, اسی لیے تو چھوڑو ایک بات یاد آئی تھی لیکن چھوڑو, بعد میں باتیں سینسر کرنی چاہیے. تو اب اس کو دیکھنے کا, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جس فلمی اداکارہ پر عاشق ہیں اس کو خبر ہے کہ کراچی میں ایک صاحب ایم ایس سی پی ایچ ڈی انجینئر ڈاکٹر اس کے عاشق ہیں, خبر ہے اس کو, پتا چلتا ہے, اسی لیے تو فرمایا صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے یار توبہ, کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خوش ہوتا رہتا ہے, اس کو سنم کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک عاشق ایک موتیا بر بدن چوتیا وہ جو کراچی میں ہم پر عاشق ہے, بتاؤ اس کو خبر ہے کبھی کہ یہاں پر وہ عاشق ایک بیٹھا ہوا, یعنی اسی لیے تو فرمایا کہ عشق مجازی کا جو یہ مرض ہے یہ بیوقوفوں کا مرض ہے. ارے بھائی کوئی ملتا ہے دیکھ دیکھ کے پاگل پاگل کتے بنے ہوئے, اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں, لیور برادرز کا لگ صابن اسی لیے تو اتنی سیل زیادہ ہے اس کی, اس کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے غسل خانوں میں اس کا بائیکاٹ کریں, اپنی جوانیوں کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرتے ہیں, یہ آج کل لوگوں کا حال ہے, یہاں تک کہ شادی شدہ بھی اس کام میں مبتلا ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی منی نکالتے ہیں. وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, عورتوں کو دیکھتے ہیں شہوت بھڑکتی ہے, پاتے تو ہے نہیں نا, بیوی اچھی لگتی نہیں ہے, کیونکہ وہ سڑک والی دیکھی وہ اچھی لگتی ہے, لہٰذا پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں. یہ کوئی مولوی یاد رکھنا, میں اپنی عزت کو داؤ لگا پر اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر یہ مسئلہ پیش کر رہا ہوں, صرف کس لیے, تاکہ اپنی اور آپ کی جوانی بچا لوں. یہ چاہتا ہوں میرے دوستو کہ ہم اللہ والے بن جائے, اپنے اپنی ایمان کو اپنی زندگی کو مرنے والوں پر ضائع مت کرے.
کوئی مولوی کبھی ممبر سے یہ بات پیش نہیں کرے گا, لیکن میں نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی, باوجود پگڑی کے داؤ پہ لگا دی کہ چاہے جو جتنا چاہے بدنام کرے, کرتا ہے کرے بدنام, لیکن یہ کہتا ہوں خدا کے لیے اگر اس پر عمل کر لو اللہ کے ولی اللہ کے دوست بن جاؤ. عزت تو داؤ پہ, ہماری جو حالت ہونی تھی ہو چکی, میری جو حالت ہونی تھی ہو چکی, ایک زمانے کو عبرت ہو گئی, عبرت حاصل کر لو. لہٰذا اسی مسجد میں, اب سنو یہ میں یہ باتیں میں ایسے نہیں بول رہا, واقعات ہیں, مشاہدات ہیں. ایک صاحب نے, میں مسجد میں بیٹھا ہوں قسم کھا کر کہتا ہوں, اسی مسجد میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا, اسی مسجد میں یہی جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں, اس میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جب سے تم سے تقریر سنیے تمہاری باتیں, کہتے واللہ میری زندگی سکون میں آ گئی. میں نے پوچھا کیوں, کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے کہ صاحب مجھے بدنظری کی عادت, اب بیوی موجود ہے لیکن چونکہ عادت ہے عورتوں کو دیکھنے کو نہیں چاہتا ہے, کبھی اس عورت کو دیکھتے ہیں کبھی اس عورت کو دیکھتے ہیں, اب شہوت بھڑکتی ہے, گھر آتے ہیں بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے پوچھا کیا تمہاری بیوی حسین نہیں ہے؟ کہتے ہیں بیوی بھی خوبصورت ہے, اللہ نے بیوی بھی خوبصورت دی, لیکن دیکھیے دل ہی نہیں چاہتا اس کو دیکھنے کو. کہا اس کے, میں نے پوچھا پھر کیا؟ کہا اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کہا بیوی سو رہی ہوتی ہے, لیٹی ہوئی ہوتی ہے, اور میں اس کے برابر لیٹا ہوتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے اپنی منی نکالتا ہوں. اسی مسجد میں کتنے لوگوں کے سامنے اس شخص نے یہ بات بولی, وجہ کیا؟ کہتے اللہ کا شکر, کہا جب سے تم یہ مضمون بیان کیا کہ بھائی نظر کی حفاظت کرو, اپنے کو گندی تقاضوں میں مت مشغول کرو, کہا اس وقت سے مجھ کو واللہ چین سکون مل گیا. اور ایک بات اور کہنے لگے, کہنے لگے اب میری بیوی بولتی ہے تم ریکنڈیشن ہو گئے ہو. بھائی کیوں نہ ہوگا ریکنڈیشن؟ اب جو حرام سے بچے گا, حلال کو بھوک لگے گی, ابھی گھر میں کھائے گا تو پیٹ بھر کے کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ کہا اب اللہ کا شکر اپنی بیوی کی قدر معلوم ہونے لگی. تو یہ ہے میرے دوستوں, اور رہی بات مشکل معلوم ہوتی ہے, اس کے لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے, یعنی گھر سے گھر میں آگ لگتی ہے, اور اللہ کی محبت کی آگ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے سینہ دل پہ شیر دل, ایسا نہ ہو آگ دی جسم دیا دل کہیں اور ہے, دل کہیں اور ہے, نہیں دل پیش کرے. کیونکہ دیکھو اب کہے صاحب ہمیں دل پیش کرنا سمجھ میں نہیں آتا, اچھا صاحب دل پیش کرنا سمجھ میں نہیں آتا, اللہ والوں کو یا ان کے غلاموں کو حسینوں کو دل دینا سمجھ میں آتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار ہم تو اس کو دل دے بیٹھے, سمجھ میں آتا ہے؟ تو بھائی جب حسینوں کو, لیکن وہ دل کا کیا کرتے, ستیہ ناش کرتے تھے گندگیوں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے, اللہ کے عذاب سے, اور دل کا ستیہ ناش کر دیتے اور واپس کرتے تو کنڈم فٹیچر بنا کر کہ کسی کا دل نہیں رہتا. لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہ اس فٹیچر دل کو بھی, اس فٹیچر دل کو بھی جس نے اللہ کی نافرمانی کے کانٹے ہیں, گناہوں کی گندگیاں ہیں, شہوت کے تقاضے ہیں اور برباد دل ہے, اس برباد دل کو بھی کسی اللہ والے کو یا ان کے غلام کو دے دے تو وہ اس دل کو بھی سجا دے گا, سوار دے گا اور اللہ کی محبت کے قابل بنا دے گا, اس کو بھی بنا دے گا. اس لیے میں نے ایک بات پہلے بھی کہہ دی, آج پھر مقرر اعلان کرتا ہوں, کیونکہ آج کل عشق کا مرا دام ہے, میں ہم کہا کر میں کہا کرتا ہوں کہ جو عاشق ہوتے ہیں نا, عاشق کسی کی چچازاد بہن سے آنگ لڑتی ہے, کسی کی خالہزاد سے آنگ لڑتی ہے, کسی کی کالج میں لڑکی سے آنگ لڑتی ہے, کسی کی اسکول میں آنکھ لڑتی ہے, کسی کی سلک والی سے آنکھ لڑتی ہے, کسی کی فلمی اداکارہ سے جو ہے معاشقہ ہو جاتا ہے. لہٰذا میں ان کے لیے, ان کو کہا کرتا ہوں کہ جو عشق کی چوٹ کھائے بیٹھے ہیں, جو لوگ عشق کی چوٹ کھائے بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنا دل جو ہے کسی اللہ والے کو دے دو, کیونکہ تمہارا کام جلدی بنے گا. جو لوگ عشق کی چوٹ کھائے بیٹھے ہیں ان کا کام جلدی بنے گا, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں جو چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی محبت کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے, محبت کی. اور ان کی گاڑی تو محبت تو بہت ہے, لہٰذا محبت کتنی ہے کہ خاندان کو خاطر میں نہیں لاتے, محبت اتنی کہ مال کو خاطر میں نہیں لاتے, محبت اتنی کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, نہ وقت کی پرواہ, کسی چیز کی پرواہ نہیں. ماں رو رہی ہے, دوپٹہ پاؤں میں ڈال دیا, کہتے ہیں اماں بس کیا کروں, مجھے میں اس کو بھول نہیں سکتا, خاندان والے کہہ رہے کہ خدا کے لیے چھوڑ دو. کہتے نہیں صاحب تمہیں کیا پتا عشق کی کیا چیز ہوتی ہے, مال دے رہے, صحت دے رہے, جوانی دے رہے, بس دے رہا, سب کچھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. تو بس کام بنا ہوا ہے نا, بس اب کیا کام کرنا ہے, اس اللہ والے کو کیا کام کرنا ہے, صرف اس کا وہ کانٹا جو محبت کے پٹرول کی وجہ سے تیز رفتاری سے غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں, اس کے اس کانٹے کو صرف بدل کر اللہ کی طرف کر دے گا. بس اتنا کام ہے, سب اتنا سا کام, اس کا رخ صحیح کر دے گا, سب اس کا رخ صحیح کر دے گا, اور کچھ نہیں کرنا, اس کا کام بن جائے گا. اس لیے تو میری دعوت ہے, دعوت عام ہے ان لوگوں کو, ہمیں نہ بتائے اور وہ کہے کہ صاحب وہ اپنا امرادہ اٹھ کر آؤٹ کریں. میں کہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کو مت بتاؤ یا ان کے غلاموں کو مت بتاؤ کہ ہم عشق کی چوٹ کھائے بیٹھے, بتاؤ مت, ان کو اپنا دل دے دو. وہ اسی دل کو, وہ میاں جو محبت جس کے اندر جس لیول کی ہوتی ہے سب سمجھ آ جاتی ہے. اللہ جس سے وہ جس کام کے لیے منتخب کرتا ہے اس کو سمجھا بھی دیتا ہے, لہذا اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے کنورٹ کر دے گا, بدل دے گا. اللہ کی, اللہ نے خاصیت رکھی اللہ والوں میں. دلیل کیا, دلیل اس کی پوچھے دلیل کیا ہے کہ کیا آپ ہمیں بدل دیں گے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے مقناطیس کے اندر, میگنیٹ کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے. ستو صاحب ہے کہ نہیں, سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں. ہمارا سائنسدانوں سے یہ سوال ہے, ایک ملا سائنسدانوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ مقناطیس کے اندر لوہے کو کھینچنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ سائنسدان الٹی سیدھی بڑھتے بڑھتے رہتے ہیں, ہانستے رہتے ہیں کہ جی نیچر ہے اور جی وہ ایسا ہے, جی نارتھ پول بنایا, نارتھ پول کو مرکز بنایا. ابھی بھائی تو اتنی لمبی بات ہے, چھوڑ سیدھی سیدھی بات بتاؤں گا. ہمیں اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ فیسز مت دکھا, پریکٹیکل اور یہ مت. سیدھا جواب یہ ہے, سیدھا جواب آسان, اللہ نے اس میں خاصیت رکھی. یہی جواب ہے بھائی, متفق ہیں ہم لوگ, اللہ نے خاصیت رکھی نا. تو جس اللہ نے مقناطیس میں یہ خاصیت رکھی, اسی اللہ نے اپنے خاص بندوں کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ جو اپنا دل ان کے دل سے ملا دیتا ہے, وہ غفلت زدہ دل اللہ والے دل کے ساتھ مل کر اللہ والا دل بن جاتا ہے. اور ایک اور مثال, لنگڑا آم اور دیسی آم کی شاخ ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سائنسدان یہ کام کرتے ہیں. اچھا صاحب چلو سائنسدانوں کی بات آ گئی, میں ان کی توہین نہیں کر رہا, میں ان کی توہین نہیں کر رہا ان کی عظمت سرانگوں پہ, لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی محبت سیکھو. سائنسدان کیا کرتے ہیں, لنگڑا آم دیسی آم کو ملاتے ہیں دونوں کی شاخ اور اس کو کس کے پٹی باندھتے ہیں, پھر اس کے بعد دیسی آم کی شاخوں کو کاٹتے رہتے ہیں. تھوڑے دن کے بعد کیا ہوتا ہے, تھوڑے دن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے. یہ آپ ایگریکلچر یونیورسٹی والوں سے جا کر پوچھ سکتے ہیں, ٹنڈو جام میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, آپ وہاں جا کر میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ, لیکن وہ ایسا کرتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے دن ہوتا ہے کہ وہ دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے نا, اب کیا ہے اس کا نام بدل جاتا ہے, اس کا کام بدل جاتا ہے, اس کا دام بدل جاتا ہے. نام کیا ہے, نام اب لنگڑا آم ہے, اب اس کو کوئی دیسی آم بولے جائز ہے؟ نہیں جائز ہے, اب وہ لنگڑا آم ہے. پہلے اس کا کام کیا تھا, ایک غریب مزدور بےچارا اس کو کھاتا تھا, اب بڑے بڑے لوگ لنگڑا آم کھا رہے ہیں. اور دام کیا ہے, جو پہلے 15 روپے کلو 20 روپے کلو اور شام کے وقت میں 12 روپے کلو مل جاتا ہے 10 روپے کلو, اور وہی آم لنگڑا آم جب بنا 40 روپیہ 50 روپے پھر 60 روپے کلو تک پہنچ جاتا ہے. دام بدلا نا تو پتا چلا نام بدل گیا, کام بدل گیا, دام بدل گیا. فرمائے ایسے ہی تم اپنے دیسی دل غفلت زدہ دل کو اللہ والے دل کے ساتھ چپکا دو, لیکن کیسا چپکانا, ایسا چپکانا جیسے دیسی آم لنگڑے آم کی شاخ کو چپکاتے ہیں. ایسا نہیں کہ کہتے دیسی آم بولے او ہو ذرا ناڑا ڈھیلا کرو میری جان نشان پڑ جائے گا, ذرا میں تھوڑی دیر واک کر کے آؤں, کچھ ذرا میں دوسرے آموں کو بھی دیکھ کر آؤں, ذرا میں ان سے بھی مشورہ کروں. تو لنگڑا آم بولے گا خبردار جانا مت, بیٹھے رہنا, کس کے پٹی باندھے گے, اگر تو یہاں سے ہلا تو پھر وہ تیرے اندر میری خاصیت منتقل نہ ہو سکے گی. اسی طرح سے میرے دوستو وہ دل جو غفلت زدہ دل ہے اللہ والے دل کے ساتھ ایسا چپکا دے, ایسا چپکا دے. چپکانے کی دو قسمیں ہیں, ایک تو یہ کرتے کہ ایک کاغذ پر گول لگائی, تھوڑا ادھر لگائے, تھوڑا ادھر لگائے, تھوڑا ادھر لگائے, تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر, اے معروف اٹھ جا خبردار سونے کا وقت نہیں ہے جاگ جا. تو اب اس کاغذ کو چپکاؤ, کاغذ کو چپکاؤ تب کیا ہوگا, ایک بچہ بھی دونوں کو جدا کر سکتا ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن جس کاغذ کو مضبوطی سے چپکایا جاتا ہے, پوری گوند لگا دیں آپ اس کو, اس کے بعد کاغذ کو آپس میں ملا دیں, تب کیا ہوگا, کاغذ پھٹ ہو جائے گا, جدا نہیں ہو سکے گا. لہذا میرے مرشد نے فرمایا کہ تم اللہ والوں کے ساتھ اپنے دل کو ایسا چپکاؤ, ایسا چپکاؤ کہ جان چلی جائے لیکن ان کا تعلق مت چھوڑو, ان سے چھوڑو مت, ان کے ساتھ چپک جاؤ بالکل. کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, چپکتے چپکتے چپک جائیے گا. کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, چپکتے چپکتے چپک جائیے گا, چپک جاؤ ان سے, تب کیا ہوگا کہ دیسی آم لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بلتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیسی دل اللہ والے دل کے دلوں سے مل کر لنگڑا نہیں بلکہ تگڑا دل بنتا ہے. فرمایا پھر تمہارا نام بدل جائے گا, تمہارا کام بدل جائے گا, تمہارا دام بدل جائے گا. کہتے کہ جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی, اللہ کا تعلق دل میں پیدا ہو جائے گا, اور یہ کیا, جب اللہ کی ذکر اللہ کی اللہ والوں کی دل سے ان کے انوارات اور تجلیات دل میں آئے گی, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھائے گا, ذکر کرے گا, اللہ کا نام لے گا, تب کیا آئے گا کہ خود ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو محسوس ہونے لگے گا, اور پھر وہ یہ خود کہے گا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاری دل کی, ایک بجلی سے پہلے کون دی اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. لہذا پھر اس کا نام بدل جائے گا, جس کو لوگ نافرمان بدماش غنڈا اللہ کا تعالیٰ کی نافرمانی والا کرنے والا کہتے تھے, اب اس کو کہیں گے یہ اللہ والا ہے, یہ نیک ہے, فرما بردار ہے. اور جس کا کام تھا خود بھی بدماشی کرنا اور بلا بلا کر دوستوں کو نافرمانی کی دعوتیں کرتا تھا, اب وہ کہے گا نہیں بھائی اب آؤ چلو فلاں عالم کا بیان ہے, چلو اس جان میں چلے, چلو بھائی اللہ والے کی خانقاہ میں چلے, کسی کو تبلیغ سے مناظر ہے کہ چلو بھائی چھٹی آئی, چلو یار 3 دن کے لیے چلے, کہتا ہے چلو بھائی آؤ مدرسوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھے, شریعت کے احکام سیکھے اور باتیں سیکھے. تو اس طرح جس کو ہوگا, اب اس کا کام جو پہلے نافرمانی کی طرف لے جا رہا تھا, اب اسی کو وہ اللہ کی فرما برداری کے بعد اپنے دوستوں کو ہی لے کر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ادھر نہ دیکھو, لمحات یہ لمحات وہ لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, وہ لمحات جو گزرے, گھڑی بھی لمحہ بتاتی ہے گھڑی جو ہے, لیکن وہ لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں وہی لمحات میری زیست کا حاصل ٹھہرے. ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا جب ان لمحوں کا پتہ چلے گا. ابھی ہم کیسے بتا سکتے ہیں, کیسے سمجھا سکتے ہیں, لیکن بتاتا ہوں کہ جس دن آئے گا وہ ایک دن آئے گا کہ پھر یاد کرے گا. لہذا گھڑی کو نہ دیکھو, مجھ کو دیکھو, ایسا دیکھو کہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھو, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو اب کام